صلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك رواه الشيخ الجليل أي بخاري في صحيح إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس کی آواز کھولو گے اس کو کون چھڑتا ہے بار بار تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں آج 27 رمضان المبارک کی یہ مقدس شب نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تمام برکات و ثمرات سے ہم تمام کو بہرہ مند فرمائے۔ میں نے آج کی مناسبت کے حوالے سے، آج کی شب کے حوالے سے بے شمار گوشوں سے بولا جا سکتا ہے اور قرآن و سنت کے اور دلائل اور تحقیق میں ایک کثیر مواد دلائل کا موجود ہے آج کی شب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا سورۃ النساء سے حوالے سے بھی درس چل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں آج لیلۃ القدر سے حوالے سے وہ باتیں جو عامۃ الناس کی خدمت میں گویا کہ ذکر کرنا ضروری ہے اس اعتبار سے کہ تمام اس کے فضائل سے آراستہ ہو جائیں، وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی شب کو اور آج کی شب کے فضائل کے اظہار کے لیے تو سورہ قدر جو 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے حوالے سے اور شب قدر، اس قدر کی رات کی فضیلت کے حوالے سے رب کریم نے اس کے خصوصی فضائل خود اپنے کلام میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مختصر انداز میں ہر بات پر تحقیق کریں گے کہ لیلۃ القدر کس شب میں ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے انا انزلناہ بے شک ہم نے اس کو اتارا فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں وما ادراک ما لیلۃ القدر اور کیا کچھ سمجھے تم لیلۃ القدر کیا چیز ہے شب قدر کسے کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ قدر کی رات یہ شب قدر جو یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس رات فرشتے اور بالخصوص حضرت جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں سلام هي حتى مطلع الفجر یہ رات طلوع فجر تک یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی اور برکت والی ہوتی ہے یہ تقریباً پانچ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سورت کی افادیت اور اس کی خاصیت کو بیان فرمایا میں نے یہاں پر جو ترجمہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ یہ تھا کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا یہ اس کا لفظی معنی تھا اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا یعنی واضح عبارت و نص اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے کہ انا انزلناہ القرآن فی لیلۃ القدر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا یہاں پر علماء ربانی نے یہ فرمایا کہ یہ اس کا ذکر نہ کرنا اس حوالے سے تھا کہ پہلے متعدد صورتوں کے اندر متعدد جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے نزول کو رمضان کے ساتھ مختص کیا ہے اس لیے یہ آیت کریمہ اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے مرتبے اور مقام کلام الہی کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ شب قدر کی افضلیت خود سے نہیں ہے بلکہ اس کی سب سے بڑی افضلیت یہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو عظمت اس لیے دی ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو اتارا ہے تو عربی تکلم کے اعتبار سے فصاحت کے اعتبار سے جس چیز کی بڑی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے اور اس تمام بحث کے اندر جو اصل شے ہے فضیلت کی اس کو بیان کرنا ہوتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے اندر یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ اس کو صراحتاً نہیں ابہام کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اشارے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر ذکر ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا یعنی لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے یہ فی نفسی ہی کچھ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات بڑی برکت والی ہو گئی ہے اور قرآن مجید برہان رشید نے جس طرح سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کو نازل فرمایا یا سورہ دخان کے اندر جس طرح ذکر ہوا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ حامیم اس کا معنی اللہ اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں والکتاب المبین اور کتاب مبین یہ روشن اور منور و تابہ کتاب کی قسم ہے یہاں کتاب کا معنی سرکار سے بھی کیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا اب ایک جگہ فرمایا شہر رمضان رمضان کے مہینے میں نازل کیا ایک جگہ فرمایا کہ جناب ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا اور یہ تیسری جگہ لیلۃ القدر کے بارے میں ذکر ہوا کہ بے شک ہم نے اسے قدر والی رات شب قدر میں نازل کیا یہ تین جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے نزول کو ذکر کیا اسی حوالے سے کہ رمضان کی فضیلت بھی اس وجہ سے کہ اس میں قرآن اترا لیلۃ مبارکہ کی مبارکیت اور برکت بھی اس حوالے سے کہ قرآن اترا اور لیلۃ القدر جو شہر رمضان میں ہے اور لیلۂ مبارکہ ہے اور دوسرا نام اس کا لیلۂ قدر ہے اس میں بھی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا تو اہل ذوق یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب وہ شب جس شب قرآن اترا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی تو وہ شب جس شب صاحب قرآن آئے اس شب کی بھی کیا بات ہے اس لیے کہ جناب قرآن کا نزول خود سے نہیں ہوا قرآن کے نزول کے لیے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چاہیے اور آپ کی شخصیت چاہیے تو جس شب قرآن اترا وہ قرآن لیلۃ القدر ہے تو جس شب آمینہ کے گھر سید عالم تشریف لائے
صاحب قرآن تشریف لائے وہ شب بھی اہل دل کے نزدیک بہت قدر و منزلت والی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ جاؤ قرآن بنا کر لے آؤ. کیا تم اس کلام کی طرح کوئی کلام بنا کر لا سکتے ہو؟ تو یہ تو بعد کی بات تھی، لیکن تم بنا کر لاؤ گے کیسے لاؤ گے؟ اس کے لیے تو ضرورت یہ چاہیے کہ پھر اس کی ادائیگی کے لیے زبان بھی چاہیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے سینہ بھی چاہیے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے یہ ادا ہوگا وہی تمہارے پاس نہیں، جہاں یہ محفوظ اور جمع ہو جائے گا وہی چیز تمہارے پاس نہیں. تو عبارت تو تم بعد میں بنا کر لاؤ گے، پہلے وہ زبان تو لے آؤ، وہ سینہ تو لے آؤ. فرمایا وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تم اگر اس میں کوئی شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کا معنی ایک یہ بنا ہے کہ ایک ہمارے محبوب جیسا تو پہلے لے آؤ، کہ پہلے ایک ہمارے محبوب جیسا تو لے آؤ، پھر تم آگے جا کر بات کرو کہ جناب تم کوئی کلام بنا کر لے آؤ. فرما وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے اس عبد خاص پر اتارا ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، اس میں تمہیں تشکیک ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ہمارے محبوب کی طرح کوئی ایک. نہ ہمارے محبوب کی طرح تم لا سکتے ہو، جب ہمارے محبوب کی طرح تم نہیں لا سکتے، ادائیگی کے لیے جب ذات تمہارے پاس نہیں ہے تو بناوٹ اور بنانے کے لیے ذات تمہارے پاس کہاں ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے، آگے میں اس کو تفصیل کے ساتھ ابھی لیتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین نے شب قدر کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت ملی ہے قرآن مجید برہان رشید کی وجہ سے. یہاں پر یہ لفظ آیا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اپنی رمضان المبارک کی پہلی پانچ تقریریں جو کی ہیں اس میں ہم نے تفصیل قرآن، تدوین قرآن، وہ ضروری باتیں جو صرف عام نہیں خواص کے لیے بھی ضروری ہے، قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات اور معلومات کے حوالے سے کہ قرآن شریعت کو جاری کرتا ہے، اجراء شریعت، شریعت کا جامع اور سر چشمہ قرآن ہے. پہلے ہم قرآن کو تو جانیں کہ قرآن ہے کیا. تو تاریخ قرآن پر تقریباً ہم نے پانچ تقریریں اس پر کی ہے، اس میں میں نے اس اشکال کا جواب دیا تھا. یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا یکدم لیلۃ القدر میں. تو ایک ہے نزول، ایک ہے تنزیل. انا انزلناہ، انزل، انزلناہ، یہ تو گویا کہ متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مصدر بنتا ہے انزال. اور ایک ہے تنزیل. انزال اس شے کو کہتے ہیں جو یک دم آ جائے، اور تنزیل اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی کر کر آئے. قرآن مجید برہان رشید میں دونوں لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے. یہاں پر انزال کے صیغے سے آ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا معنی یہ ہوا کہ یک دم ہم نے قرآن کو، یک دم ہم نے اس کلام کو، یک دم ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل فرمایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید برہان رشید تو 23 سال میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اترا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، وہ تنزیل سے، کہ بے شک ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے والے ہیں. تو ایک جگہ پر نزول کی بات ہے، ایک جگہ پر تنزیل کی بات ہے. تو نزول کہتے ہیں یک دم اتر جانا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. تو ایک پڑھنے والے، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے والے کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات گویا کہ خلجان اور شک کا باعث بن جاتی ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے. یہ آیا یکدم اترا ہے. اگر اس سورہ قدر کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو یکدم شب قدر میں اتار دیا ہے. لیکن ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر تنزیل کے ساتھ آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بظاہر اصول قرآن اور ماخذ قرآن کو نہ سمجھنے کی بنا پر یہ گویا کہ سوال ذہن میں ابھر جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں تو اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ شک کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. تو میں اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، اس کو کہتے ہیں نزول. اب اگر وہ چیز اوپر سے نیچے یکدم اتر گئی تو اس کو کہتے ہیں انزال، اور اگر وہ چیز اوپر سے نیچے تھوڑا تھوڑا کر کے اتری تو اس کو کہتے ہیں تنزیل. تو قرآن میں نزول کے ساتھ بھی قرآن کے اشارات کو ذکر کیا گیا، انزال کے صیغے کے ساتھ بھی کیا گیا، تنزیل کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن بنیادی جو اس کا ماخذ ہے اور اس کا جو ماخذ لفظ ہے وہ نون زا لام ہے. اب اگر اس کو نزول پڑھتے ہیں تو اس کا معنی وہی بنتا ہے کہ اوپر سے اترنے والی چیز، اب اگر یہ یکدم آ کر نیچے اتر جائے تو اس کو انزال کہتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی کر کے اتر جائے تو اس کو تنزیل کہتے ہیں. اب قرآن نے یہاں پر کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یکدم لیلۃ القدر میں اتارا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اور قرآن وہاں پر کہتا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تو ان دونوں میں تدبیق اور موافقت کیسی ہوگی؟ تو کئی اقوال اس میں ائمہ کے ہیں. اس کو آسان کر کے ایک لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید برہان رشید، اللہ رب العالمین کا یہ کلام سب سے پہلے لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں یک مشت یہ آیا ہے، اور وہ شب جو ہے وہ شب قدر ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا. آسمان دنیا میں فرشتوں کی وہ عبادت گاہ، فرشتوں کا وہ قبلہ جس کو بیت العزت کہتے ہیں، تو لوح محفوظ سے بیت العزت پر یہ یک دم اترا ہے. تو قرآن اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، ہم نے قدر کی رات یک مش قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا تھا. اور یہ دوسری جگہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ محبوب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر آسمان دنیا بیت العزت سے جیسے جیسے حالات، جیسے جیسے معاملات، جیسی جیسی صورت، جیسی جیسی کنڈیشن بنتی چلے گئی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فہم کامل دینے کے لیے وہاں سے آیتوں کا نزول فرماتا رہا. اب وہ آیت تنزیل کی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کے قلب منیر پر اترتی رہی، اور یہ بیت العزت سے سرکار کے قلب منیر تک 23 سال کا عرصہ ہوا. تو اس میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں، دراصل یہ قرآن کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، یہ قرآن کی ایک تاریخ بتائی جا رہی ہے تاکہ پڑھنے والا قرآن کے ایک ایک لفظ میں غور و تحمس کرے اور اسے پتا چل جائے کہ قرآن کیا ہے. پھر دیکھیے کہ قرآن ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ یہ خامخواہ اتر گئی. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو حالات اور معاملات کے ساتھ اترا ہے. آپ قرآن کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو خالی ترجمے سے قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، خالی ترجمے سے قرآن کا کوئی مطلب نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ مخاطب کون ہے، سوال کس نے کیا جس کا جواب دیا جا رہا تھا، کیا حالات بنے تھے کہ جس کی بنا پر سوال ہوا، کیا حالات تھے کہ سوال کا مکمل جواب نہ دیا گیا، صرف ایک پہلو بیان کر دیا گیا. تو یہ ساری کنڈیشن اور یہ ساری چیزیں یہ نزول قرآن کے حوالے سے ہیں. اور امام شیوطی علیہ رحمت نے کئی اقوال اس حوالے سے نقل کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص شان نزول اور سبب نزول کو نہیں جانتا وہ قرآن کریم فرقان حمید کے احکام کو نہیں سمجھ سکتا. دو آدمی کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ بات شروع کس مقصد سے ہوئی تھی، آپ درمیان میں جا کر آ کر کھڑے ہوں اور بات آدھی لے کر آئیں اور جہاں سنائیں گے تو وہاں فتنہ ہی ہوگا، کوئی صلح کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ دونوں آیا ایک دوسرے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کسی کے قول کی حکایت کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے بات کر رہے ہیں. تو جس طرح دنیا میں بھی ایک دوسرے کو کلام کو سمجھنے کے لیے سبب گفتگو کو سمجھا جاتا ہے، سبب ملاقات کو جانا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کی ہر آیت کے لیے سبب نزول کو دیکھا جاتا ہے، سبب تکلم کو دیکھا جاتا ہے، سبب معاملات کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے جو لوگ قرآن مجید برہان رشید کے ان تمام اصول کو لے کر قرآن کا درس یا قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اس میں رتی بھر بھی غلطی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب سارے اصولوں کے ساتھ قرآن کا درس دیا جائے، قرآن کے معاملات کیے جائیں تو پھر غلطی کا شبہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا جو فہم تھا، جو اصول تھا، اس اصول کی پاسداری ہو گئی تو غلطی کا شبہ کہیں پیدا نہیں ہوتا. یہ چند ضروری باتیں قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے. اب یہاں پر ایک بات مزید میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، لیلۃ القدر کی فضیلت کو ہم لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اس قرآن کو ہم نے گویا کہ نازل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آیا اس رات میں خود کچھ خصوصیت تھی کہ اللہ نے کسی اور رات کے انتخاب نہیں کیا، اسی رات کا انتخاب کر کے گویا کہ اسے نازل کر دیا؟ ایک سوال ہوتا ہے. تو یہاں پر متعدد شعبے بن جاتے ہیں. اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بعض مقامات بعض اوقات کے حوالے سے مقدس ہو جاتے ہیں، بعض دن بعض حوالوں سے مقدس ہو جاتے ہیں، اور بعض علاقے بعض شخصیت کی وجہ سے مقدس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس کر کہتے جی یہ کون سی بڑی رات ہے، کیا اس میں 14 گھنٹے ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کہا اگر آپ کی عقل درست ہوتی تو سوال کبھی آپ نہ کرتے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہنے کہ جی ہمارے والد ہم سے بڑے ہیں، تو یہ کیا آپ 6 فٹ کے تو کیا وہ 12 فٹ کے تھے؟ اگر یہ سوال کوئی کر دے، لوجیکل عقل پر عقل کی ایک دھونس مار دے کہ جناب میرے والد مجھ سے بہت بڑے ہیں، تو کیا آپ سیڑھی رکھ کے ان سے ملاقات کرتے ہیں؟ یا آپ کا قد جو ہے وہ 5 فٹ کا ہے، تو آپ کے والد صاحب کا قد کوئی 50 فٹ کا ہے؟ وہ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی۔ ہم نے کہا یہ بات آپ کو اپنے جملوں میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب کسی مقدس دن کی بات کی جائے تو آپ کے پلے نہیں پڑتی، یا تمہیں خدا نے توفیق ہی نہیں دی کہ تم اس میں کوئی عبادت کرو، تو تم اہل ایمان پر تنقید کرتے ہو یہ رات بڑی ہے جناب، آج لوگ کہتے ہیں بڑی رات ہے، تو کیا 12 گھنٹے کی بجائے یا 16 گھنٹے کی بجائے کوئی 50 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے؟ تو ہم نے کہا یہ جواب تو پھر الزامی تو یہی ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن ہم نے جانچ کر دیکھا تو جناب وہ قدمے تو آپ ہی کی طرح ہے، تو یہ پھر بڑے آپ سے کیسے ہو گئے؟ یہ تو ایک الزامی سوال۔ جوابی بات کی کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو عقل کے گھوڑے وہ نہ کھولے، پہلے وہ مذہب کی معاملات کی طرف مراجعات کرے، اور جب بندہ کسی شے کو مذہب کی نظر سے دیکھ کر اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو نقد برائے تعمیر جائز ہے، تنقید مطلقاً ناجائز نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ جناب سراسر تنقید نہیں ہے، اسے دین تو ملا فہم دین نہیں ملا، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، اسے دین تو ملا رموز دین نہیں ملے، اس لیے کہ تنقید اگر نہیں ہوگی تو قرآن میں کفار پر کیا رحمت کی گئی ہے یا تنقیدیں کی گئی ہیں؟ نقد جس کو کہتے ہیں نقد، تنقید مطلقاً ناجائز نہیں ہے، تنقید برائے تنقید جس کو کہتے ہیں جو محض ایک شعلے کو ہوا دینے کے لیے ہو، فتنہ کرنے کے لیے ہو، وہ لعنت کا باعث ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن نقد برائے تعمیر ہو، کسی کی اصلاح اگر آپ کسی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک تنقید ہے، ایک نقد بات ہے، لیکن اس کو تنقید کا لفظ بظاہر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ اس کی تعمیری شخصیت کے لیے بات کر رہے ہیں، تو جو تنقید برائے تعمیر ہوا کرتی ہے یہ خدا کی خود سنت ہے، اور اس کی تحسین کلام مجید برہان رشید میں تنقید برائے تعمیر کرنے والوں کی جگہ جگہ پر کی گئی ہے۔ ہاں نقد برائے نقد ہو، جراح برائے جراح ہو، تو یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ تفرقہ ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، لیکن نقد برائے تعمیر اگر ہو کہ دیکھیں آپ نے یہ بات کی، اگر کاش آپ یوں بات کرتے تو اچھا ہو جاتا، تو یہ آپ نے اچھا ہو جاتا تو اس کا ایک مترادف، ایک اس کے مد سامنے ایک اچھی چیز بھی پیش کر دی۔ تو نقد برائے تعمیر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب نقد کی جائے تو اس کے ساتھ اس سے متبادل ایک چیز اچھی پیش کر دی جائے کہ آپ یہ نہ کریں یہ کریں، تو اس کو پھر تنقید نہیں کرتے بلکہ نقد برائے تعمیر کہا جاتا ہے، نقد برائے تعمیر کہا جاتا ہے۔ ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو عقلی طور پر اگر کوئی شخص کسی مذہبی رسومات کو دیکھتا ہے، مذہبی بات کو دیکھتا ہے، تو شرعاً وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کے جواز اور عدم جواز پر وہ اپنی عقل کو نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ ہاں یا نہ اور مرضی یہ صرف مصطفیٰ کریم کی شریعت میں جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کا یہ منصب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی عالم یا کوئی شخص، عالم ہی کی بات لے لیتا ہوں جسے قرآن کا علم موجود ہے، جو دین کا، دین کے معاملات کا گویا کہ محافظ ہے، وہ بھی اگر کسی چیز کو ناجائز، تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی جس کے ارتکاب سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، جس کے ارتکاب سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا لیکن ثواب بھی نہیں ملتا ہے، ثواب بھی نہیں ملتا، بہتر ہے کہ وہ کام ہی نہ کیا جائے، تو کراہت تنزیہی تحریمی تو بہت دور کی بات ہے، پھر اس کے بعد حرام زنی تو بہت دور کی بات، اس کے بعد حرام قطعی تو بہت دور کی بات، اس کے بعد کفر و بدعت کے فتوے تو اور بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شے کو مکروہ تنزیہی بھی کہے گا تو تمام فقہاء نے لکھا کہ اس کو شرعی دلیل لانی پڑے گی، اس کو، اس لیے کہ مولوی صاحب کی قدر جب تک ہوگی جب تک وہ شریعت بیان کریں گے، جب اپنی غرض بیان کریں گے تو ان کو ایک طرف رکھا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان اسی بات کو قبول کریں گے کہ جو بات شریعت کے جامع کے اندر ہوگی، اور احکام اور حکم جب لگے گا تو اس کے لیے شرعی دلیل ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ لیلۃ القدر آیا، وہ رات جو ہے جو فضیلت اس میں کی جا رہی ہے، کیا وہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے افضل ہو گئی، یا وہ قرآن مجید برہان رشید کے نزول کی وجہ سے افضل ہو گئی، یا پھر گویا کہ رات صبح تک سلامتی والی رہی، کیا اس وجہ سے وہ مقدس ہو گئی، یا قرآن اس میں اترا اس وجہ سے مقدس ہوئی؟ کوئی نہ کوئی جہت تو اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے مقدس ہو رہی ہے. پھر یہ رات تنہا رات نہیں بن رہی، کہتے جی رات بڑی ہو گئی. میں نے کہا الف شہر کہہ کر خدا نے اسے بڑا نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ رات پھر رات نہیں ہے، ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تو اب جب اللہ رب العالمین نے اس رات کی میعاد تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی سبب ضرور کوئی موجود ہے کہ جس سبب کی بنا پر اس پر یہ اثر پڑ گیا کہ اب یہ عام راتوں کی طرح نہ رہی. اللہ فرماتا خیر من الف شہر، اب یہ ایک رات نہیں، اب یہ ہزار، فرمایا کہ جناب یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی ہے. اب ایک رات اپنی جگہ پر وہ اسی طرح گزر رہی ہے جس طرح کہ عام راتیں گزرتی ہیں. آج دیکھیے اسی ٹائم پر ہی فجر ہم پڑھیں گے جس طرح کہ کل ہم نے پڑھی تھی. آج ہم نے جناب جو کہ وہ عشاء اسی ٹائم پر لی ہے جب سے عشاء کا ٹائم کل شروع ہوا تھا. تو رات کا میعاد اور اس کی لمٹ تو وہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بڑھ گئی. تو ہزار مہینوں کو اگر گنیں گے تو نہ جانے کتنے گھنٹے اور کتنے ہزار مہینوں میں گویا کہ کتنی ساعتیں بن جائیں گی. لیکن ایک رات کے اندر اللہ رب العالمین نے، آپ کے ذہنوں کو بار بار کھولنے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی حوالے میں نے آگے لانے ہیں، اس حوالے سے بات کو کھول رہا ہوں کہ ایک رات میں اللہ نے ہزار مہینوں کو جمع کر دیا، ہزار مہینوں کے سارے سیکنڈ اور منٹوں کو جمع کر دیا، ان کے گھنٹے اور اوقاتوں کو جمع کر دیا. اب دیکھیے کہ رات بڑی ہوتی ہے، جو حضرت صاحب زور دے رہے تھے کہ کوئی راتیں بڑی نہیں ہوتی. میں نے کہا اگر آپ اسی پر مصر ہیں تو سب سے پہلے دار اسلام سے آپ خارج ہو رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن نے لیلۃ القدر کو عام رات میں ہی فرمایا، بلکہ لفظ خدا کی جانب سے آیا کہ خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینوں سے زیادہ ہے. اب اگر کوئی کہے جی ساری راتیں ایک جیسی ہوتی ہے، وہ کچھ اور راتوں کی بھی متعلق بولتے ہیں، لیکن ساروں کو جب کہتے تو کسی رات مراد نہیں، وہ سب کو پھر ہنکالتے ہیں. پھر وہ کہتے جی سب راتیں ایک جیسی ہوتی ہے، تو میں نے کہا جی پھر یہ لیلۃ القدر، تو کہنے لگے جی یہ تو ہم مانتے تھے کہ جناب یہ تو ہے. تو میں نے کہا پھر اپنا سانچا درست کر کے تخصیص کر کے آپ بولے نا کہ جناب کس رات کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں. ایک عوام کو غلط نظریہ دیا جاتا ہے جی سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں، ساری رات ایک دن جیسی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جناب سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا اس دن آپ گھر کو سجاتے ہیں اور گویا کہ تحفے تحائف تقسیم کرتے ہیں. وہی سورج اسی دن نکلا وہ ہم ہر دن نکلتا ہے، وہی گویا کہ جناب جو ٹائم اور گھڑیاں گزرتی ہیں وہ اسی دن گزرتی ہے. لیکن حضرت صاحب یہ کیا بات ہو گئی کہ آج آپ نے پورے گھر کو سجا لیا، شادی کی تقریب ہو گئی، تو جناب کسی وجہ سے آپ نے ہفتوں سے گویا کہ گھر اور محلوں کو سجانا شروع کر دیا، دعوتیں عام کر دی. ہم نے کہا جناب آج کیا ہو گیا، اس ہفتے میں کیا خاصیت ہو گئی، اس دن کی کیا خاصیت ہو گئی؟ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی عمر ماشاءاللہ 70 سال ہو گئی ہے، کبھی ہم نے آپ کے گھر کو سجتا ہوا نہیں دیکھا، آج آپ کے گھر کو سجتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی دن بڑھا گیا ہے آپ کے وہاں؟ کہنے لگے جی وہ میرے بیٹے کی شادی ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ ہر دن کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر دن کے سوارنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے. تو ہم نے کہا اگر کسی دن میں آپ کے بیٹے یا بیٹی کی خوشی کو دخل ہو جائے تو وہ دن پھر آپ کے لیے عام دن نہیں بلکہ اتنا مقدس دن ہوتا ہے کہ پھر آپ گھروں کو رنگتے ہیں، اس پر چراغا کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر کوئی نعمت اولاد کی صورت میں آ جائے تو وہ گھڑی اور وہ ساتھ عام ساتھیں نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ مٹھائیاں اور خیرات کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو اولاد کی نعمت مل جائے یا بیٹے کی شادی کی اسی خوشی اگر آپ کے ایک دن کو کئی دنوں سے زیادہ خوشگوار بنا سکتا ہے تو آمینہ کے لال آ کر ساری خدائی کو کفر سے آزاد کرا کر خدا کے بندے بنا دی جائے تو اس سے بڑی شرف والی رات میں کیا چراغا نہ کیا جائے، اس میں خوشیاں نہ کی جائے، اس کے تقاضوں کو بروئے کار نہ لایا جائے. تو جو قاعدہ آپ اپنے بیٹے کے لیے حقیقے کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بیٹے کی گویا کہ معاملات کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے سوچتے ہیں، یا جناب اپنے بیٹے کی ولادت کے لیے سوچتے ہیں، وہ خوشیاں آپ کو مذہبی معاملات میں سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ اپنی غرض سے توجہ چاہوں گا، جب آپ اپنی غرض سے کسی دن کو خاص کر کے اپنے بیٹے کی شادی کر لیں اور چراغا کر لیں تو جائز ہے، اور شریعت مطہرہ نے تو دین متعین کیا ہے نبی پاک کی آمد کا. اگر آپ کا بیٹا آپ کے نزدیک نعمت ہے, اس کے لیے آپ اپنی مرضی سے دن خاص کر کے چراغا کر سکتے ہیں, تو یہ نعمت پھر سارے عالم کی نعمت ہے, تو ان کے لیے بھی اپنی مرضی سے دن خاص کر کے چراغا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب یہ جائز ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے. پھر ایک یہاں پر ایک بات کر دی جاتی ہے, میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں. کہتے دیکھیں یہ تو دین کا معاملہ ہے, ہم اس لیے کہتے ہیں بیٹے کا تعلق تو مجھ سے ہے نا, اس کے نکاح یا فوتگی کا تعلق تو مجھ سے, لیکن آپ تو مسجدوں میں دینداری کرتے ہیں تو یہ دین کا تعلق ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, میں نے کہا جی جو آپ بیٹے کی شادی کر رہے تھے کیا وہ بے دینی تھی؟ توجہ میں چاہوں گا, پہلے تو یہ ایک بات ہے, آپ نے جو چراغا کیا تھا وہ تو آپ نے تو مسجد کی بات ہے, ہماری دینداری کا تو دین کا مخالف تو پھر ایک بے دینی ہے. دین اور بے دینی, الہاد اور بے دینی, الہاد اور بے دینی, دین کے مقابلے میں الہاد اور بے دینی ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو اس کو دین بنایا ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے بیٹے کی شادی کی تھی یہ الہاد اور بے دینی تھی, یا آپ نے جو تین تین دن کے اجتماعات کے لیے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے تھے تو یہ دینداری تھی تخصیص یا بے دینی تھی؟ یا وضاحت کر دیجئے, اگر یہ دین ہے تو وہ دینداری تھی؟ تو چپ ہو گئے. میں نے کہا آؤ میں تمہارا دوست ہوں, تنقید برائے تنقید نہیں, لغ برائے تعمیر, میں نے اس لیے جملہ اٹھایا تھا, کر دوں آپ کے سامنے کہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر اس کی ساری زندگی دین ہو جاتی ہے. یہ آپ عجیب ہے کہتے ہیں جی اذان سے پہلے صلاۃ السلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ دین میں نیا اضافہ ہے. تو ہم نے کہا یہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ دین میں نیا اضافہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ تو خوراک کی بات ہے. تو میں نے کہا خوراک کا دین سے باہر ہے؟ اگر خوراک دین سے باہر ہے تو اللہ نے حرام حلال کے احکام کیوں اتارے؟ اگر گویا کہ نکاح کی تقریب اور خوشیاں دین سے باہر ہیں تو اللہ نے گویا کہ مومن اور کافر کے درمیان رسم ازواجی تعلقات اور رسم خوشیوں میں فرق کیوں بیان کیا؟ جہاں جہاں خدا کے دین نے باتیں کی ہے, جہاں جہاں اس کے مصطفیٰ نے تعلیم دی ہے, وہ دین ہی تو بنا ہے اور کیا بنا ہے. اب تو کپڑا بھی ویسے ہی پہننا پڑے گا جس طرح اللہ کہتا ہے, اب تو چہرہ بھی ویسے ہی رکھنا پڑے گا جس طرح اللہ کہتا ہے, اب تو بولنا بھی وہی پڑے گا جس طرح اللہ کہتا ہے, اب تو شادیاں بھی ویسی کرنی پڑے گی جس طرح خدا کہتا ہے, بچوں کی تربیت بھی ویسی ہوگی جس سے خدا کہتا ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں پاکستان میں تھا تو جناب بکرے کا گوشت کھاتا تھا, اب میں رشیا پہنچ گیا یہاں پر یہ چیز نہیں کچھ اور چیز ملتی ہے تو کیا میں اس کا کھانا شروع کر دوں؟ کیا یہ ہے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب دین بن گئے. اب اگر وہ شیطان اس کو دھوکہ دے کہ یہ دین ہے جو مسجد میں ہے وہ دین ہے اور جو گھر میں ہو وہ شاید بے دینی ہے, لیکن نہیں, اللہ نے گھر کو بھی دین بنایا, مسجد کو بھی دین بنایا, گلی کو بھی دین بنایا, بازار کو بھی دین بنایا, محلوں کو بھی دین بنایا, اجتماع کو بھی دین بنایا, شادی کو بھی دین بنایا, انفرادی زندگی کو بھی دین بنایا. تو میرے دوست صرف یہ شیطان کا وسوسہ ہے تیرے ذہن کے اندر کہ یہ تو میری اپنی مرضی تھی. میں نے کہا دین سے ہٹ کے اپنی مرضی چلا سکتے ہو تم؟ چپ. میں نے کہا اس کا جواب لے آؤ, مومن جو کام کرتا ہے سب دین ہے, اس لیے کہ جو دین نہیں ہوگا تو وہ تو پھر الہاد اور بے دینی ہوگا. اور میں حیران ہوں بڑے ڈھیٹ بن کر یہ بات کی جاتی ہے جناب یہ بدعت اس لیے کہ یہ آپ دین میں ایجاد کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے 360 رسم شادی میں ایجاد کر دی ہے تو یہ کیا جائز ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ اس لیے جائز ہے کہ یہ تو ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی کا دین سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے؟ یا آپ ذرا فتویٰ ہمیں دے دیں کہ آپ کی مرضی کا دین سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے. اگر آپ دین کے پابند ہونے کے باوجود اپنی سہولت کے حوالے سے اپنے رشتہ دار اور برادری کے معاملات کے لیے کوئی دن خاص کر سکتے ہیں تو ہم پر بھی شریعت کی پابندی ہونے کے باوجود ہم اپنے رشتہ داری اور برادری کے ٹائم اور اوقات کو دے کر 30 اور 40 روپے کا دن خاص کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے سامنے, ابھی دیکھیں آپ دیکھیں 9 بجے یہ تو عید کی نماز ہے, فجر کی نماز لینے, ظہر کی نماز مثال کے طور پر 1:30 بجے ہو رہی ہے, 2:30 بجے ہو رہی ہے. اب یہ تو مسجد کے اندر ہو رہا ہے نا, اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھے تو پھر وہ کہ جی دین جو مسجد سے باہر ہوگا وہ کچھ اور ہوگا, جو مسجد کے اندر ہوگا دین ہوگا. تو میں نے چلو اب یہ مثال بھی تم سن لو. اب ظہر کی نماز مسجد میں 2:30 بجے, کتنے بجے؟ 2:30 کس کو کہتے ہیں؟ 2:30 منٹ. ایک شخص آیا, پہلی صف میں جگہ خالی تھی, پہلی صف میں جگہ, وہ آیا 2:28 پر. اب جماعت میں کتنے منٹ بچ گئے؟ 2 منٹ. ایک منٹ تو اس کو بیٹھنے میں لگا, بعد میں اس نے دیکھا 1 منٹ باقی, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے سنتوں کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ پڑھنے دیں گے سنت اس کو؟
کیوں؟ بولے
جماعت ہونے والی ڈھائی بجے، اور وہ اگر آپ سے پوچھے کہ دین میں کہیں لکھا ہے ڈھائی بجے ظہر پڑھنی چاہیے، یہ تو مسجد کے اندر کی بات ہو گئی نا، اور جو آپ روک رہے ہیں اس سے وہ ثواب کے ارتکاب کر رہے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ؟ اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ جناب یہ ڈھائی بجے جو آپ نے نماز خاص کی، مجھے بخاری میں دکھائیے کہ حضور نے ڈھائی بجے نماز پڑھی تھی، جب ظہر کے 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم ظہر میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ ڈھائی بجے نماز خاص کریں؟ اگر وہ اس قسم کی گفتگو شروع کر دے کہ بھائی جب ظہر کا ٹائم جس جو ٹائم ہے اس کا 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کی جو اس کے ٹائم کی وسعت ہے، اس کے اندر میں جب چاہوں نماز پڑھوں کیونکہ دین نے اجازت دی ہے، تمہیں کس نے اجازت دی دین میں کہ تم نے ٹائم خاص کیا؟ تو اس کی عقل کا علاج کریں گے یا ٹائم آگے بڑھائیں گے؟ بس یہی چیز ہے، جب ہم اپنی سہولت سے نماز کا ٹائم خاص کریں وہ بدعت نہیں، تو ہم اپنی سہولت سے 30-40 کا ٹائم خارج کریں تو وہ بھی بدعت نہیں، کیونکہ اگر دین خاص ٹائم خاص کرتے ہیں آپ تو میں نے کہا نماز کا ٹائم آپ خاص نہیں کرتے، ہم تو کرتے ہیں مردے کے سارے ثواب کے لیے، تم تو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم خاص کرتے ہو، اور خدا کی عبادت کے لیے ٹائم خاص کرنا بدعت نہیں، تو ایسارے ثواب کے لیے مسلمانوں کے لیے ٹائم خاص کرنا بدعت کیسے ہو سکتا؟ سمجھے کوئی اور؟ ایک بات اس میں اور ہو جاتی ہے کہ جی چلے ہم نے ٹائم خاص کر لیا، ایک اور پہلے تو دین اور اس کا ایک ڈرامہ چلتا، پھر کہتے جی ہم نے ثواب کی نیت سے نہیں کیا، کیونکہ جو نیا کام ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے، ایک نئی بات آ جاتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ بہت بڑی بحثوں کے 2-3 لاجیکل پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے، کیونکہ ابھی آپ نے تراویح پڑھی ہے تھک گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آگے کی بات لے آؤں، پہلے آپ کی طبیعت کو ذرا خوشگوار بنا دوں، اور اس خوشگوار طبیعت کے اندر آپ کو اسلام سے نکالنے کی جو سازش ہے، آئیے مل کے شیطان کی ان تمام حربوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ آپ کی برسوں کی تحقیق ہے، یہ مذاق مستی میں عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کے برسوں کے پیدا کیے ہوئے اعتراضات ہیں جس پر آپ کو فخر ہے، یہ تو ہم دوست بیٹھ کر ایسی ہنسی مذاق میں سارے اعتراضات اڑا رہے ہیں، تو حضرت صاحب پھر وہی اصول لو نا جو شریعت میں بیان کیے ہیں، یہ ایسے اصول آپ بتا رہے کہ دو دوست بیٹھ کے ہنسی مذاق میں سب اڑا دیں تو پھر یہ کیا مسلک ہوگا اور کیا دین ہوگا؟ تو جب حضور سے دامن چرا کر اگر کوئی اور راہ نکالو گے تو پھر مذاق ہی بنے گا، کوئی تعریف تو ہوگی نہیں۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی آپ یہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام وغیرہ جو پڑھتے ہیں، چلو یہ تو مان لیا دین اور بے دینی والی بات، کیونکہ گلے میں اس کا کیا جواب ہے، میں آزادی دیتا ہوں، یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں میری طرف سے، آپ کو مکمل اجازت ہے، میں آپ کا دوست ہوں، کوئی اس میں ایسا نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو امامہ باندھا ہوں تو آپ گھبرائیں، آپ جائیں آزادی طور پر پوچھ کر آئیں، کوئی بھی ایسی بات ہو پوچھ کر نہیں آتے بھول جاتے ہیں، آپ لکھوا کر لائیں، لکھوا کر نہیں لا سکتے تو حضرت سے ٹائم لے لیجئے، میں آپ کی گاڑی میں چلتا ہوں یا آپ میری گاڑی میں چلیے، ہم جا کر حضرت صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو دین ہے اس میں کسی کی ماما گیری نہیں چلے گی، ایک سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جی دین میں کسی کی زبردستی نہیں چلے گی، چلے گا وہی جو آمینہ کے لال نے فرمایا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے گی۔ کہتے جی ٹھیک ہے یہ نیا کام تو ہے، جائز ہے، نیا کام جائز ہے، لیکن یہ بدعت اس لیے ہے، ہم نے کہا پھر بدعت، جب دین ثابت کر دیا پھر بدعت؟ کہتے ہاں بدعت ہے، کیوں؟ کہ آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں ہر وہ نیا کام، یہ میں نے اپنے بیٹے کی نکاح وغیرہ تو کیا ہے، لیکن جب ثواب کی نیت سے کیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، تو میں پھر سوال کو دہراؤں گا، ثواب کا مخالف کیا ہے؟ بولیں، میں نے کہا یہ بیٹے کی شادی میں جو چراغا کیا تھا یہ کس نیت سے کیا تھا آپ نے؟ اگر ہم درود و سلام ثواب کی نیت سے پڑھ کر نیا طریقہ کے بعد اشباع میں آ کر گناہگار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کے چراغے کو بھی نیا سمجھا، آپ پہلے مان چکے ہیں، اس کو آپ نے دین سمجھا آپ مان چکے ہیں، اب تیسرا سوال ہے کہ آپ اس کو ثواب کی نیت سے لائٹنگ کر رہے تھے گناہ کی نیت سے کر رہے تھے؟ اگر گناہ کی نیت سے کر رہے تھے تو پھر گناہگاروں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اگر ثواب کی نیت سے کر رہے تھے، میں نے کہا سبحان اللہ، آپ اپنی خواہش سے ثواب کی نیت کریں تو جائز ہو جاتا ہے، حضور پر درود و سلام ثواب کی نیت سے جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کروں، ایک دفعہ کہیں ایسی دوستوں کے ساتھ بات چل رہی تھی تو ایک ساتھی اس میں بیٹھ گئے، دیکھیں میں اتنی محبت سے جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا مسئلہ مطلب یہاں پر تفرقہ بازی نہیں، یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں جن کے چہرے رمضان کے علاوہ میں کبھی کبھی دیکھ پاتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں خود اپنی مصروفیت میں نہیں ہوتا، آپ مسجدوں میں آتے ہیں لیکن پھر کبھی درس کے حوالے سے اتنا تفصیلی ملاقات کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو آج ذرا ان مسئلوں کو ذرا حل کر دی جائے اس حوالے سے، تو چند دوست وغیرہ بیٹھے تھے، ان میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی
جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا وہ بدعت ہے. پہلے انہوں نے کہا جی جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. میں نے کہا آپ تھے تو چپ ہو گئے. پھر انہوں نے بدعت کی تعریف دہرائی. کہنے لگے جی جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. تو میں نے کہا جس طرح آ کر ابھی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے کہ سرکار بیٹھے تھے ایسے. پھر چپ ہو گئے. پھر انہوں نے بدعت کی تعریف تیسری دفعہ دہرائی. کہا جی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو اگر کوئی کرے تو وہ بدعت ہے. تو میں نے کہا کہ پھر جناب جو یہ آپ نے تین دن کے اجتماعات وغیرہ یہ سارے جو ایجادات کر دیے ہیں قرآن جلدوں میں آ گیا ہے. ابھی آگے میں صحیح وضاحت کر رہا ہوں. میں نے کہا مسجد کے محراب وغیرہ تو حضور کے دور میں نہیں تھے. یہ تو ابھی کئی سو سال ہوئے ہیں جناب بنے ہیں. حضور کے دور میں تو مسجد بالکل سیدھی دیوار ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں مسجدوں کو گویا کہ آراستہ کرنا, قرآن کو مزین کرنا, اور پھر یہ کہ باقاعدہ ہمارے مدرسوں کا نصاب ہو گیا. صحیح بخاری تو حضور نے نہ پڑھی, نہ صحابہ نے پڑھی, نہ تابعین نے پڑھی. یا پھر ایک صحیح بخاری آ گئی, پھر ایک صحیح مسلم آ گئی, پھر ایک صحیح ترمذی آ گئی, پھر جناب عربی گرامر آ گئی, پھر جناب فقہ آ گیا, پھر اس کے جناب جو کہ پیریڈ جو تھے وہ تبدیل ہو گئے. 45 منٹ کا فقہ کا پیریڈ ہوگا تو 45 منٹ کا حدیث کا پیریڈ ہوگا. ہر پیریڈ کے بعد جناب گھنٹی بجائی جاتی ہے, بچے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ تو سارا نظام ہم لے کر آئے ہیں, یہ حضور کے دور میں تھا. کہنے لگے جی وہ ثواب سمجھ کے اگر کیا جائے. پھر انہوں نے چوتھی دفعہ تعریف گھمائی کہ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو اور وہ کیا جائے, ثواب کی نیت سے کیا جائے, اس حیت خاص سے ہٹا کر کیا جائے تو یہ بدعت ہے. تو ہم نے کہا یہ جو آپ زبان سے نیت کرتے ہیں نماز کی, نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فجر امام صاحب کے پیچھے, یہ سب کرتے ہیں نا. میں نے کہا یہ رسول اللہ نے کبھی کی تھی؟ حضور کی کسی حدیث میں آپ دکھا دیں, آپ کو صرف صلاۃ السلام نظر آتا ہے. آپ حضور کی حدیث میں دکھا دیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو نیت سکھائی ہو. چلیں سرکار کا معاملہ تو بہت عالی ہے, میں کہتا ہوں جی صحابہ سے آپ سکھا دیں کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو نماز پڑھتے جاتے تو کہتے یہ نیت کر لینا, امام کے پیچھے یہ نیت ہوتی ہے, نفل کی یہ نیت ہوتی ہے, یہ نیت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تمام محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جناب نیت حضور سے ثابت نہیں. تو یہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے, ہم نے فتویٰ لکھ کر انقلاب میں بھیجا. ہم نے کہا زبان سے نیت کرنا یہ حضور نے نہیں کی, ہم دن میں پانچ دفعہ سینکڑوں نفلوں میں یہ عمل کرتے ہیں. تو صرف آپ کو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نظر آتا ہے, یہ بدعت نہیں. آپ حیران ہوں گے, میرے پاس آئیے ریکارڈ موجود ہے, ان کے زبردست مضبوط مدرسے سے فتویٰ آیا کہ جی وہ زبان کی نیت اگر ثواب کی نیت سے کی جائے گی تو بدعت ہے. تو میں پوچھتا ہوں جناب یہ جو آپ نیت کرتے ہو نماز میں تو یہ ثواب کی نیت نہیں ہوتی؟ بولے نہیں بس ایسی ہوتی. تو میں نے کہا ایسی بھی تو ایک نیت ہے, ایسا ہی خامخائی جو ہے یہ بھی تو ایک نیت ہے, یعنی خامخا میں نہیں بولے ہم ثواب کی نیت نہیں کرتے. تو ہم نے کہا پھر یہ کیا نیت کرتے ہو؟ بس کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بس کر لیتے ہیں, یہ بھی ایک نیت ہے, یہ بھی ایک نیت ہے. اور نیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی. ہم نے کہا کہ جناب یہ کون سا دین ہے کہ مسلمان نیت کرے کسی نیک کام پر اور اس نیت پر گویا کہ کوئی نیکی کا صدور نہ ہو؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ عملوں کا اجر تو بندے کو ملتا ہی نیت پر ہے. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, جب نیت میں ہی ثواب نہ تھا تو اعمال میں ثواب کہاں سے آ جائے گا؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب نیت ہی میں ثواب کی امید نہ تھی تو پھر وہاں کہاں سے آ جائے گی؟ ایک آخری بات مزید پیش کر دوں اس پر. اب یہ جہاں سے بدعت کی بات لائی جاتی ہے نا, وہ بخاری کی حدیث ہے. مفتی شفیع صاحب تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, ان سے کسی نے محراب کا مسئلہ پوچھا جو ان کے فتاوے میں موجود ہے. ایسے کئی فتاوے ہیں کہ حضور یہ جو مسجد کا محراب ہے یہ تو رسول اللہ اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تو یہ پلین دیوار ہوتی تھی, آج ہم محراب بناتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی مسجد بغیر محراب کے آج تک آپ نے دیکھی ہو؟ یہ ہم سے دیکھتے ہیں یار پہلے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, ابھی انہوں نے شروع کر دیا. اب اگر کوئی محراب کو دیکھ کر یہی تانا دینا شروع کر دے کہ جناب پہلے زمانے میں تو مسجدوں کے محراب نہیں ہوتے, یہ مولوی انہوں نے نیا دین کوئی نکالا ہے, اور جناب یہ مسجدوں میں تو جناب یہ محراب بھی شروع کر دیے. یہی سوال شفیع صاحب سے کہا گیا جن کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا. انہوں نے جان کیسے چھوڑائی؟ وہ کہنے کہ جی ہاں بس رسم ہے, ضروری نہ سمجھا جائے, یہ بنا لیا جائے, بنانا ٹھیک ہے لیکن جب ضروری سمجھیں گے نا تو بدعت ہو جائے گا, جب ضروری سمجھیں گے تو بدعت ہو جائے گا. اب میرا سوال ہے کہ ضروری سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ ضروری سمجھنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ کہیں بنائے کہیں نہ بنائے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن کوئی مسجد ایسی نہیں ہے, ہر مسجد میں محراب موجود ہے.
تو ضروری کا معنی یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کو فرض کہہ دیا جائے، جب نیک کام کو واجب کہہ دیا جائے اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ کہا جائے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے جو احصال ثواب نہ کرے، تیجہ نہ کرے، اس کو کسی نے کبھی گناہگار کہا ہے، کافر کہا ہے؟ اس لیے کہ تو مستحب عمل ہے. جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہ پڑھے، اس کو کبھی کسی نے گناہگار کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. جو پڑھنا بھول جائے یا سرے سے پڑھے نہیں، تب بھی جائز ہے، لیکن جو پڑھ لے تو اس کو ثواب مل جائے گا. تو یہ تو ایک ضروری کا معنی ہے. میں ایک دن بیٹھ کر کتاب دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب کا نام ہے حکیم الامت کی خطبات. تو اس میں ایک سوال گزرا، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور بدعت کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا، یہ آخری بات ذرا بنیادی ہے، یہ محبت میں سنا رہا ہوں، لیکن یہ میں ہزار ہزار صفوں کی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے لا کر اس کو گویا کہ کشید کر کے، وہ کہتے ہیں نا جناب اس کو بالکل ختم کر دینا، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ اعتراض، اگر آپ صرف پوائنٹس یاد رکھیں گے تو سارا بدعت کا مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا. اب تاریخ وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں، جب لاجیکل ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. میں دیکھ رہا تھا تو ایک حدیث میں کہا جی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں. اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، میری ماں اس کی راوی حضرت عائشہ، کہ من احدث، جو ایجاد کرے، من احدث فی امرنا، جو ایجاد کرے کوئی کام ہمارے دین میں، اس کا اصل جو ترجمہ آ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، من احدث فی امرنا، جو ایجاد کرے کوئی کام ہمارے دین میں، ھذا ما لیس منہ، اور اس کام کی اصل، پوری باڈی اسٹرکچر نہیں، اس کی اصل کہ وہ کسی دور میں کیا جاتا تھا، اب کلچر تبدیل ہو گیا، اب ذرا اچھے اور سنگار کے کیا جا رہا ہے، تو حضور فرماتے اگر اس کی اصل دین میں نہ ہو، فہو رد، وہ کام مردود ہے اور بدت ہے. ٹھیک ہے. حضور کے دور میں دیکھیے کھچروں پر سواری ہوتی تھی، آج کوئی پھرے گا اس پر؟ کوئی پسند کرے گا پھرنا؟ نہیں پھرتے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آگے حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے لیلۃ القدر سے متعلق، سرکار جہاں نماز پڑھتے تو سفید تو نہیں ہوتی تھی، مٹی تھی، اور اس رات بارش ہوئی، تیئیسویں شب تھی، اور مسجد کا فرش جو تھا وہ بھیگ گیا. میرے آقا نے سجدہ کیا، آپ کی جبین مقدس پر پانی اور مٹی لگی ہے، لیکن دور تبدیل ہو گیا، ماربل لگ رہا ہے. تو نیا کام تو ہے، لیکن اس کی اصل موجود ہے کہ مسجدوں کو سنوارنا چاہیے. تو جو اصل رہے گی تو اس کو، اس کا اسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے، اس کو آراستہ کرنے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے دور کو دیکھا جائے گا، ثقافت کو دیکھا جائے گا، عرف کو دیکھا جائے گا. اگر دور اور عرف میں اس قسم کی کسی چیز کو زینت دی جاتی ہے تو اس سے زیادہ زینت اس کو دی جائے گی. اس لیے اہل اسلام نے کہا کہ ہم اپنے بنگلوں میں ماربل لگاتے ہیں تو خدا کا گھر تو اس سے زیادہ مستحق ہے، تو لہذا ہم خدا کے گھر میں بھی ماربل لگائیں گے، اس میں بھی چراغا کریں گے. اب دیکھیں اس قسم کی مسجدیں تو حضور کے دور میں نہ تھی، لیکن مسجد کو اچھا بنانے کی ترغیب تو حضور کی طرف سے تھی. تو حضور نے فرمایا کہ وہ نیا کام، ہر نیا کام حرام نہیں، فرمایا وہ نیا کام جس کی اصل دین میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. یہ حدیث آپ سمجھ گئے. اب اس میں سب چیزیں آگے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کی اصل قرآن میں خود موجود ہے، اے ایمان والو میرے محبوب پہ درود پڑھو. کب پڑھو؟ کا جب پڑھو. تو یہ اصل موجود ہے، اصل موجود ہے. جی دعا بعد نماز جنازہ، اللہ نے فرمایا جب مجھے کوئی دعا کے لیے پکارے گا میں سنوں گا. کب پکارے گا؟ کا جب پکارے گا. جب اصل موجود ہے، ہر ٹائم کسی کی مقید نہیں ہے، تو نہ کوئی مولوی صاحب روک سکتا ہے، نہ کوئی مجتہد روک سکتا ہے. خدا نے کہہ دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ جب بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کی دعا کو مقبول کر لوں گا. اب وہ جب کرے دعا، یہ اس کی مرضی ہے. ایک بات پوچھا گیا حضرت صاحب، یہ جو حدیث میں ہے کہ ہر نیا کام جس کی اصل دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. اب اس حدیث کو لا کر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام وغیرہ پہ چسپا کیا جاتا ہے، لیکن گھر سے مسئلہ حل ہوا، وہ طالب علم چلتا گیا اور حضرت سے کہنے، حضرت یہ حدیث تو سمجھائے نا، حضور کے دور میں تو سات پیریڈ نہیں لگتے تھے، ہمارے مدرسے میں تو اب تو سات پیریڈ بھی لگتے ہیں، اور 45 منٹ کے بعد جو ہے وہ گھنٹی بھی بجتی ہے، اور ہم پیریڈ تبدیل کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے دین میں کوئی نیا طریقہ نکالے گا تو وہ بدعت ہے. حضور اس کو سمجھائیے. اب دیکھیں وہاں سے کیسا یو ٹرن لیتے ہیں، کہتے بیٹا حدیث میں احداث فی الدین کی نفی ہے، یہ تو احداث للدین ہے. یہ جو اہل علم ہے وہ اس سے ذوق لے سکتے ہیں، جو انہوں نے ایک یو ٹرن لے کر اپنے لیے کرسی راہ نکالی ہے کہ اپنے مدرسوں کو بچانا ہے، تو کہنے لگا حدیث میں احداث فی الدین مردود ہے،
یہ تو احداث للدین ہے, اس کو آسان کر دوں ترجمے کے اعتبار سے. کہتے جی حدیث میں تو یہ ہے کہ جو دین میں نکالے وہ مردود ہے, یہ تو دین میں نہیں دین کے لیے ہے, یہ دین میں نہیں دین کے لیے ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں حضور جو آپ دین کے لیے کہہ رہے ہیں نا, تو خدا کے واسطے یہ ہمارے درود السلام والے کو بھی اس میں لے لیجیے آپ, تو یہ بھی گویا کہ دین کے لیے ہے. لیکن آپ کا جو ہے کہ وہ ذر بہت چھوٹا ہے, تو یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آخری بات یہاں پر آ جائیے کہ لیلۃ القدر کے اندر کیا دماغ کچھ فریش ہوا آپ کا؟ اب آئیے ذرا اصل موضوع کی طرف, جو میں اپنے آقا کی نسبت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ آیا لیلۃ القدر کے اندر کوئی فضیلت ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بڑھ گئی؟ کیا لیلۃ القدر میں فرشتے آئے تھے, فرشتوں کی وجہ سے وہ رات افضل ہو گئی؟ کیا قرآن اترا اس لیے افضل ہوئی؟ کیا فجر تک وہ سلامتی رہے گی اس لیے افضل ہوئی؟ کچھ بھی کہیں افضل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے. میں اس کو مزید ڈیفائن نہیں کرتا ورنہ تقریر لمبی ہو جائے گی. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہے یہ اور رات جو ہے وہ اتنی افضل نہیں ہوتی ہے, یہ رات افضل ہو گئی. تو یہاں سے قاعدہ اصول اسلامی قانون کو ذہن میں بٹھا لیجئے فضیلت کے اعتبار سے, جو عوام کے لیے بہت ضروری ہے, کہ ہر وہ جگہ ہر وہ وقت ہر وہ ساعت اور ٹائم اور ہر وہ دن جس کو کسی نیک چیز سے نسبت ہو جائے, تو اس نیک چیز سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کا اور دنوں سے زیادہ احترام کرنا یہ جائز ہے. کیونکہ اصل اس کی قرآن نے پیش کر دی, بدعت نہیں اب, کیونکہ اللہ نے لیلۃ القدر کو قرآن کی وجہ سے افضل کیا, تو اصل مل گئی کہ کسی اعلی چیز کی وجہ سے, اگر کسی نیک چیز کی وجہ سے, کسی اچھی بات کی وجہ سے کسی دن کو نسبت ہو جائے, تو اس دن کو پھر اور دنوں سے ہٹ کر سنوارنا منانا جائز ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو اتار کر قرآن کو ہزار مہینوں کی تلاوت سے افضل نہیں کہا, بلکہ اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل کہہ دیا. ٹھیک سمجھ گئے؟ اب آئیے یہ طریقہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی مزار کیسی افضل ہے, میں نے کہا آگے دلیل اس کے اندر. یہ کہتے ہیں جی آستانے کیسی افضل, میں نے کہا آگے دلیل اس کے اندر. کہنے جی عرس کیسے افضل ہے, میں نے کہا دلیل اس سے نہیں سمجھے آپ, یہ دماغ ہے آپ کا کیا ہے اس سے نہیں سمجھے آپ. اللہ رب العالمین نے جو قانون پیش فرما دیا اور اس کو میں تھوڑا آسان کر دوں, یہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو, بری چیز ہوگی تو وہ ٹائم خراب ہو جائے گا اور اچھی چیز ہو جائے گی تو وہ ٹائم خیر ہو جائے گا. اب دیکھو پورے دن, یہ پورا دن خدا کا ہے, لیکن تین وقتوں میں ہم نماز نہیں پڑھتے. تین وقتوں میں ہم نماز طلوع زوال استوار زوال اور غروب, اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں. اب مولوی صاحب سے آپ پوچھئے نا کہ جب سارے دن خدا نے بنائے, نماز بھی خدا کی ہے, تو ان تین ٹائموں میں ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے, کیا وجہ ہے بتائیے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ نے منع کی. کہا کیوں منع کیا یہ بھی بتائیے, صرف یہ نہیں بتائیے, اور اگر وہ نہ بتائیں تو مجھ سے کتاب لے جائیے گا بخاری مسلم. دراصل ان تین وقتوں میں میرے آقا نے فرمایا شیطان کا دخل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا دخل ہوتا ہے. شیطان کے دخل کی وجہ سے یہ وقت منحوس ہو گیا. تو جناب شیطان میں اتنی تاثیر آ گئی کہ وہ کسی وقت کو منحوس کر دے, کہ اہل خیر کسی وقت کو خیر نہیں بنا سکتے. شیطان جس ساتھ میں ظاہر ہو وہ وقت منحوس, اور ولی جس ساتھ میں رفیق اعلیٰ کا سفر کرے وہ عرس کی تاریخ اور ٹائم بھی افضل اور اعلیٰ ہے. اس لیے کہ اس کو شیطان سے نسبت ہے اس لیے وہ منحوس ہوا, اس کو رحمان کے بندے سے نسبت ہے اس لیے خیر ہو گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عرس تو بزرگوں کا, میرے غوث اعظم کا عرس تو سال کے 12 مہینے ہوتا ہے, لیکن خاص جو تاریخ ہے خاص جو ٹائم ہے اس وقت قادری دیوانے جمع ہو جاتے ہیں, جو سندوں سے جس کو جو روایت مل جاتی ہے, یا جس کو اپنے پیر کے وصال کا جو ٹائم مل جاتا ہے, وہ تو ہر کھانا کھا رہا ہے یا اللہ یہ میں نے کھانے کا اہتمام اپنے گھر میں کیا اس کا ثواب میرے پیر کو بھی پہنچانا, وہ تو پوری زندگی اسال ثواب کرتا ہے. لیکن خاص وہ ٹائم جب آ جائے کہ جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے کامل زندگی کی طرف چلے گئے تھے اور مطمئنہ ارواح کے ساتھ پرواز کر رہے تھے, انہوں نے کامیابی حاصل کر لی, جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئے اور آفت اور بلا والی دنیا سے آزاد ہو گئے, اس دن کو عرس کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اہل اللہ اور مریدین متقدین اس ٹائم کو لکھ لیتے ہیں, اس منٹ کو لکھ لیتے ہیں, قمری تاریخ کو لکھ لیتے ہیں, شمسی تاریخ کو بھی لکھ لیتے ہیں. اب پیر بھائی اہل عقیدت جمع ہو جاتے ہیں, ٹھیک جس طرح فاضل بریلی کے عرس کی آپ تاریخ دارالعلوم جریہ میں دیکھتے ہیں, ٹھیک جب وہ تاریخ آ جاتی ہے وہی دن وہی تاریخ
دن سے مراد جمعہ ہفتہ اتوار نہیں، دن سے مراد جس دن انہوں نے انتقال کیا ہے. وہ ساعت جب آ جاتی ہے، مثلا 2 بجے کسی کا انتقال ہوا، تو وہ ساعت آ کے ٹھیک اس ساعت کو جب پہنچتے ہیں تو اہل اللہ پھر دعا کرتے مولا اس ساعت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس ساعت کی وجہ سے اسلام کو برکت دے دے، یا اللہ اس ساعت کی وجہ سے مسلمانوں کو عظمت دے دے، مولا اس ساعت کی وجہ سے بیماروں کو شفا دے دے. اب یہ کہتے ہیں بدعت ہے. میں نے کہا سارے نیک کام اگر حرام ہو جائیں تو تم مجھے بتاؤ کہ نیکی پھر رہے گا کیا؟ دیکھو اب تک تو میں جو زور دے رہا ہوں اتنی لمبی میں نے ابھی تک تقریر کر لی ہے، یہ صرف نیکی کو ثابت کرنے میں، وہ بگاڑ رہے ہیں میں ثابت کر رہا ہوں، صرف یہ ذہن آپ ایک بنائے. اب اگر اس کو میں چھوڑ دوں، جب سب کو بگاڑ دو گے تو پھر محبت عقیدت اور وہ صحابہ والا جوش وہ کہاں سے لے کر آؤ گے تم؟ وہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ایک آخری بات یہاں پر کہوں، کہتے ٹھیک ہے یار مان گئے یہ مستحب بھی ہے، مان گئے یہ جائز بھی ہے، لیکن ایک اور بات ہے. میں نے کیا کہا؟ مستحب پر دوام نہیں ہونا چاہیے، مستحب پر دوام بدعت ہے. پھر ایک بات اور کر دی جاتی ہے کہ جو ایک نیک کام ہے ہم مان گئے، لیکن نیک کام کو آپ اتنے اہتمام سے کرتے ہیں، انصرام سے کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے یہ ضروری ہو گیا ہے، جیسے یہ جو ہے ضروری ہو گیا ہے، یہ آپ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. مستحب پر دوام جو ہے وہ، میں نے کہا آپ نے رمضان کا چندہ، رمضان میں مدرسوں کے لیے جو آپ چندہ مانگتے ہیں، یہ گناہ ہے یا مستحب؟ کہ یہ مستحب ہے. تو میں نے کہا کبھی کسی مدرسے والے نے رمضان کا مہینہ بغیر چندے کے چھوڑا ہے؟ تو جب چندہ ایک مستحب ہے اس میں ہر رمضان تم تکرار کرو تو بدعت نہیں، ہم حضور پر درود و سلام پڑھیں تو بدعت ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا آسان سے مثال چندے کس لیے دی ہے، اس لیے کہ مدارس کے لیے کوئی بھی ہو اس وقت بھی گویا کہ چندہ لیتا ہے تاکہ اللہ کے دین کا کام ہو اور گویا کہ مدارس کا کام ہو، تو یہ مستحب ہے نا. تو اس پر دوام ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہمیشگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمیشگی ہوتی ہے. تو اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ مستحب پر دوام بدعت ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بدعت کیوں نہیں ہوا؟ مستحب پر دوام جب بدعت ہوتا ہے کہ جب اس کے نہ کرنے والے پر لانتان کی جائے یا جناب اسے فرض سمجھا جائے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے جی لانتان ہم کرتے ہیں. میں نے کہا ہماری عوام لانتان نہیں کرتی ہے، آپ اس کو حرام کہتے ہیں اس لیے عوام چڑ جاتی ہے. آپ نیک کام کو حرام کہتے ہیں اس لیے عوام چڑ جاتی ہے. یہ چڑنا آپ کو نفرت جو آپ کے لیے پھیل رہی ہے یہ اس کام کے ضروری ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں دعاؤں سے جو آپ روک رہے ہو، نبی پر جو درود پڑھنے سے جو روک رہے ہو، جو کام شیطان نے کرنا ہے وہ تم کر رہے ہو، اس لیے عوام چڑ جاتی ہے. یہ فرض بننا نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے ایک متنفر ہونا ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ اب آئیے آخری بات اس طرف ہم چلتے ہیں. حضرات کرام، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اعتراضات تقریباً تھے وہ یہاں پر گویا کہ ہو گئے ہیں. ایک دفعہ نہیں کہ مدرسے کی بات ہے، جی کہنے لگے اب عید بھی آ رہی ہے نا، بہشتی زبر اگر آپ کے گھر میں ہو نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن ہو تو اس کے 11ویں حصے کے اندر یہ باب موجود ہے، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ کسی نے سوال کیا، ٹھیک ہے سوال، یہ جو میں نے 2 جملے ابھی کراس میں کہے نا، اس کے پیچھے بھی کئی دلائل ہیں، اس کے لیے آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن میں اپنے اصل موضوع پر آ رہا ہوں، ورنہ انہیں دونوں جملوں پر آپ کو بات تھوڑی آگے بڑھاتا. لیکن میں یہاں پر دوبارہ اس لیے کہ ابھی عید کا دن آئے گا، عید کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر غریب علاقوں کے اندر مسجد کے چندے کے لیے جھولی چلتی ہے، جھولی چلتی ہے نا. تاکہ امام صاحب سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ دعا تھوڑی تاخیر سے کیجئے گا، اس لیے کہ تاریخ پیچھے جتنے لوگ ہیں سب کو یہ شرف مل جائے کہ وہ مسجد میں چندہ ملا لیں. اور خود اللہ کے حبیب کا یہ فرمان، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک بندہ مسجد نہ بنائے بلکہ سب مل کر بنائیں، تاکہ سب کو یہ شرف اور گویا کہ برکت حاصل ہو جائے جو فقہا کی عبارتوں سے اخذ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں آپ چندہ وغیرہ، اب یہ منظر ذرا ذہن میں لے آئیے. سوال ہوا کہ حضرت یہ عید کی خطبہ دینے کے بعد ہمارے امام صاحب دعا کرتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی دعا کرتے ہیں، تو یہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا یا عید کے خطبے کے بعد دعا کرنا، کیا یہ اللہ کے حبیب سے ثابت ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے حضرت کہ جو حضور کے درود و سلام پر چڑھتے ہیں انہیں خوف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بغض اگر ذرا بھی دل میں آ گیا تو سب ضائع ہو جائے گا. چلے میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتا ہوں کہ آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بغض کو آنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا، اگر حضور کے ذکر کا بغض دل میں آ گیا تو سب برباد ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے، کہا گیا جی عید کی نماز کے بعد دعا یا عید کے خطبے کے بعد دعا ہمارے امام صاحب کرتے ہیں، تو جائز ہے؟ پوری ان کی ملت کا متفقہ فتویٰ ہے. کہتے ہیں جی وہ ہاں جائز ہے.
پھر خود لکھتے ہیں. ہاں جائز ہے, یہ ایسی دعا رسول اللہ نے نہیں مانگی کبھی, خود بھی لکھتے ہیں. صحابہ نے بھی کبھی نہیں مانگی, تابعین نے نہیں مانگی. لیکن پتا نا دعا کے ضمن میں کیا ہو رہا تھا مسجد میں, ہاں اس کے لیے راہ نکالنی تھی. تو کہتے ہیں کہ عید کے بعد, سمجھ رہے ہیں, میں تاکہ آپ کو پورا سیاق و سباق ما قبل اور ما بعد بتا دوں تاکہ مسئلہ آپ کو پتا چل جائے کہ حضرت کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ کون سی چیز تھی جن کو جنہوں نے ان کو اپنے موقف سے ہٹایا اور ہمارے موقف میں لا کر کھڑا, تاکہ ہر چیز طرح سے آپ سمجھ جائیں, کیونکہ تصویر کے دونوں رخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے جی خطبے کے بعد دعا لمبی کرنا یا عید کے بعد دعا, چاہے دو تین صف پیچھے بچی وہ بھی مکمل ہو جائے, لمبی کرنا یہ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, خود لکھا صحابہ آقا تابعین, اب بچا کیا. کہ لیکن پھر بھی لیکن جب حضور نے دعا کی اتنی فضیلت بتائی ہے تو دعا کر لینا چاہیے. میں نے کہا یار اگر یہی بات آپ درود و سلام پر رکھو کہ چلو حضور نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام نہیں پڑھا, یا حضور نے نہیں کہا نہ صحابہ نے پڑھا, لیکن حضور نے درود و سلام کی کتنی فضیلت بتائی ہے, پڑھیں نا مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب, اللہ مستغنی ہے خلق سے, لیکن فرماتا محبوب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے نا میں اسے دس دفعہ سلام کرتا ہوں. تو یہ بندے کی سعادت ہے سبحان اللہ کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ جو اس کے محبوب کے ایک دفعہ سلام کرے تو خدا اسے دس دفعہ سلام کرتا ہے. اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ تم میری عبادت کیا کرو گے, عبادت کرو تو محبوب کی تعظیم کے تحت کرو, اس لیے کہ میری بارگاہ میں عبادت کی مقبولیت کا معیار اس حبیب کی رضا ہے, اور اس کی رضا کی کام کرو گے تو میری رضا کو پالو گے, اور میری رضا تو میرے محبوب سے ایسی ہے کہ تو اس کی طرف ایک دفعہ سلام کرے گا میں تجھے دس دفعہ سلام کروں گا. پڑھیے درود پاک دفعہ, سلام سلام علیک یا سیدی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اگر ترغیب دلانے کی وجہ سے پھر یہاں تو یہ پتا چل گیا کہ حضور کے عمل کی پھر ضرورت نہیں ہے, صحابہ کے عمل کی ضرورت نہیں ہے, تابعین کے عمل کی ضرورت نہیں, صرف ترغیب کی ضرورت ہے خدا کے واسطے, یہ تفرقہ ختم کر دینا چاہیے. اب نوجوان نسل کو بہت شعور آ چکا ہے, یہ میں بڑے کرب کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ہماری نسل کو بھی بڑا شعور آ چکا ہے, ان کو علم دین کے قریب کرنے کا وقت ہے, ان کے ذریعے ان کے کاندھوں پر دین کی تعلیم کو تفویض کر کے آگے بڑھانے کا وقت ہے خدا کے بعد. یہ بدت اور یہ شرک, یہ فضول پخراٹے جو آپ نے لگائی ہے اس سے نوجوان مسجد سے منتشر ہو کر بھاگ جاتا ہے. میں آج صرف یہ موضوع اس کی ضرورت کی وجہ سے لے کر بیٹھا ہوں تاکہ کسی مسلمان کے دل میں ان عبادتوں کے احترام سے کمی نہ رہے. یہ میرا خالص موضوع نہیں ہے, موضوع تو میرا لیلۃ القدر تھا, لیکن یہ کہ آپ کے سامنے اتنی بھاری بھرکم فضیلت بتاؤں اور پہلے سے دل میں شک موجود ہو تو آپ کیسے استفادہ کر سکتے. میدہ خراب ہو اور بادام کھلا دیا جائے تو اس سے تو بندہ مر جائے گا, فائدہ تو نہیں ہوگا. میدہ درست ہو, سوکھی روٹی کھا لے تو بہترین خون بن جائے گا. تو پہلے مزاج میں درستگی ہو جائے تو فضائل واضح ہو جائیں گے. میں نے اسی غرض سے خدا کی قسم میں نے اسی غرض سے یہ درس دیا ہے تاکہ نوجوان نسل جو دین سے محبت کرنے والی یہاں پر پابندی سے آتی ہے ان کے دل میں یہ احترام بیٹھ جائے کہ یہ ذاتی مقصد ہے, شریعت مطہرہ نے اسے منع نہیں کیا ہے. آؤ ہم ان فضیلتوں کی طرف چلے جائیں, نوجوانوں کے جو ضروری مسائل ہیں اس کی طرف چلے جائیں, اور ان کو دین کا ایسا شیدائی بنا دے کہ ان کا ذوق پھر گانوں میں نہ ہو بلکہ درود و سلام میں ہو, ان کا ذوق فلمی ڈراموں میں نہ ہو بلکہ مشائخ کی خدمت میں ہو, اور گویا کہ سرکار کی نعت اور اولیاء کی منقبت پڑھنا ہو. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہ تھا, میں اگر کوئی اور ٹرپ رکھتا تو آپ کو متاثر کرنے کے لیے میں کوئی اور بات کرتا, لیکن نہیں, مجھے مر کر قبر میں گویا کہ اللہ کو جواب دینا ہے, محشر میں خدا کا جواب دینا ہے. تو میں نے اپنے منصب کو اس حوالے سے پورا کیا کہ کسی شخص سے تو نفرت کریں, مذہب سے نفرت مت کیجیے گا. ہمارا یہ پیارا مذہب یہ تفرقہ نہیں سکھاتا,
ہمارا یہ پیارا مذہب حضور سے بغض نہیں سکھاتا، ہمارا یہ پیارا مذہب اور دین اسلام جو ہے یہ اولیاء کے آستانوں سے دور نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا کی محبت آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ کوئی آیا تو نہیں، وہ تو حضور کی صورت میں نظر آئے گی، وہ تو اولیاء کی صورت میں نظر آئے گی۔ خدا کا ذکر آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ وہ تو حضور کی صورت میں نظر آئے گا، اولیاء کی تعریف کی صورت میں نظر آئے گا۔ میرے دوست، اگر یہ مراکز ہم چھوڑ دیں اور شیطان ہمیں ہٹا رہا ہے ان چیزوں سے، اور یقیناً جب ہمارا دامن اللہ کے رسول اور اولیاء سے ٹوٹ جائے گا تو ہم صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں گے، دل ہمارا بھیڑیوں کی طرح سخت ہو جائے گا، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ لیکن جب ولیوں کے قدموں میں بیٹھیں گے اور جب ہم سرکار کی نعتیں پڑھیں گے تو پھر ایک مسلمان کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی، ہماری جبین خدا کے سجدے کے لیے جب نرم ہوگی تو ہمارا دل بھی اس کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری باتیں یہاں پر اس سوال سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، وہ یہ ہے کہ کسی نیک کام کی وجہ سے، جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ ایک برے کام کی وجہ سے، بری حرکت کی وجہ سے وہ سات منحوس ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں بیت الخلاء گندگی کی وجہ سے گندی جگہ ہے، یہ تو عام صفحہ ہے، سب کہتے ہیں کہ ساری جگہ ایک جیسی ہوتی، میں نے کہا جا کے نماز پڑھو، پھر وہاں نہیں پڑھتے آپ، نہیں کرتے۔ تو یہ کیا کانسیپٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی صرف ولیوں کے آستانوں سے چڑھ کر آپ یہ کیا امت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس بغض میں کیا روش آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سارا خطہ ٹھیک ہے جاؤ، کوئی اس میں برکت اور فضیلت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جناب یہ باتھ روم کے اندر آپ جان چھڑانے کے لیے جاتے ہو، حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، شوق سے تو یقیناً نہیں جاتے، میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ کے لیے جناب، لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو شوق سے جاتے ہو، تو اگر جگہوں میں فرق نہیں ہے تو یہ فرق واضح آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ تو لاجیکل بہت نیچے اتر کر میں نے مثال دی ہے یار، اس وجہ سے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے ذہنوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیں۔ حضرت گرامی، اب آپ دیکھیے یہ صحابہ اکرام کی خود سنت رہی ہے، بخاری شریف کی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ کو ایک وعدہ مجھ سے کریں گے، یہ کوئی حدیث آپ بھولیں گے نہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ اس حدیث کا آپ فروغ کریں گے، میں نے اس لیے یہ صحیح حدیث جمع کر کے آپ کی خدمت میں نے رکھی ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلات میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف کتاب الصلات میں یہ حدیث ہے، قرآن کی کئی آیات ہیں لیکن میں حدیث پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ مضمون پورا آپ سمجھ جائیں۔ بخاری شریف کتاب الصلات میں حدیث ہے، سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مالک، کہیں رضی اللہ تعالی، یہ وہ غیرت مند صحابی ہیں، ان کا نام لے کر میرا دل بھرا رہا ہے اس وقت، اللہ اکبر، کہ جب میرے آقا ہجرت کر کے آئے تھے نا اور سارے علاقے والوں نے چھوڑ دیا تھا، تو کون تھا جو مدینے میں حضور کو سنبھالتا؟ یہ سب سے پہلے اپنے 100 سے زیادہ جوان اٹھے کٹے نوجوان لڑکوں کو لے کر کھڑے ہوئے، کہو کہ حضور آپ میرے گھر میں ٹھہرے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جس کا دل آیا وہ کتنا مخلص ہوگا۔ کہا کہ حضور آپ آگے نہ جاؤں، میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے ہیں، تصور ذرا ذہن میں لائیے گا، جمعے سے قریب کا وقت ہے اور میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اونٹنی آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ دل سے اس بات کو سنیے گا، اپنے نام اور اپنی نسبت کو بھلا کر صرف مصطفی خادم ہو کر اس بات کو سنیے گا۔ کہا کہ حضور رک جائیے، لمبا قد تھا ان کا اور ایک بڑی عمر بھی تھی، اور کہا حضور میرا قبیلہ یثرب میں، کیونکہ اب قدم رکھ کر میرے آقا اس کو مدینہ بنا رہے ہیں نا، رشک جبریل بنا رہے ہیں، کہا کہ حضور میرا قبیلہ اس علاقے کے اندر سب سے طاقتور ہے، حضور آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، کافر آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، حضور یہ نوجوان دیکھیں، میں نے ان سے وعدہ لیا ہے یہ آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کریں گے، یا رسول اللہ آپ میرے قبیلے میں ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیں اور حضور میرے علاقے میں رک جائیں۔ سرکار نے ان کی اس بات کو ٹھکرایا نہیں، اتنی محبت میں انہوں نے کہا میرے آقا نے اپنی اونٹنی کی مہار جو پکڑی ہوئی تھی نا اس کو اٹھا کر اس کی گردن پر پھینک دیا، کہا دیکھو اب میرا ہاتھ خالی ہے، ٹھیک ہے اب میرا ہاتھ خالی ہے، تم نے اپنے علاقے پر رکنے کے لیے کہا ہے تو اس بات کو سن لو کہ میں نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن پر ڈال دی ہے، اب اللہ نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے، اللہ نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ فرمایا خلو سبیلہا، کیا مبارک الفاظ ہے میرے آقا کے، خلو سبیلہا فإنہا مامورتن، کیا شان ہے میرے آقا آپ کی، آپ جس پر سوار ہوتے ہیں خدا اس سے بھی باتیں کرتا ہے، ابھی عام اونٹنی تھی لیکن جب میرے آقا بیٹھ گئے تو خدا اس سے بات کرتا ہے، میرے آقا نے کہا عثمان خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اب تو دیکھو میں نے مہار بھی چھوڑ دی اس کی، فإنہا مامورتن، خدا نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے، اونٹنی خود گئی آگے، لیکن یہ پہلے صحابی تھے کہ جنہوں نے حضور کو روکا، کیونکہ حضور میرا قبیلہ
مجھے یہ خدمت کا شرف دیں حضور کہ آپ میرے قبیلے میں آئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ قریش مکہ یہاں پر گندی آنکھیں لگاتے کیسے ہیں، حضور یہ میرے 100 کے قریب جوان کھڑے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے، میرے آقا نے ان کو بڑی برکت کی دعا دی۔ آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے، یعنی بینائی بہت کم ہو گئی تھی، یہ کوئی نماز، اب حضور نماز پڑھائے اور کوئی دور دیہات میں رہے اور نماز پڑھنے مسجد نبوی میں نہ آئے۔ لیکن ان کا گھر جو تھا وہ تھوڑے فاصلے پر تھا، تو کبھی کبھی بارش ہوتی تھی نا تو نالے بہتے تھے، مدینے کی بارش کبھی اللہ ہم کو دکھائے، اور بڑے خوبصورت بارش ہوتی ہے، اور جو نہ دیکھ سکے وہ خواب میں دیکھ لے، خواب میں بھی بارش کا منظر بہت اچھا آتا ہے، مدینے کی بارش کا منظر خواب میں بھی بہت اچھا آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بارش کا تصور اور اس سے پاک پانی سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ کئی خواب آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن کبھی آپ مدینے کی بارش کا خواب دیکھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ میرا جسم اتنا ہلکا ہو گیا ہے، یوں لگ رہا ہے جس طرح کے فرشتوں نے مجھے پرواز اٹھائی ہوئی ہے۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم بارش جب ہو جاتی تھی تو نالے بہتے تھے تو یہ مسجد تک نہیں آ سکتے تھے، تو ایک دن انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں، حضور نے فرمایا پھر گھر میں تم نماز پڑھو، جو فقہا نے ان معمرین کے لیے حکم فرمایا، ماشاءاللہ دیکھیں ہماری مسجد میں اتنی بڑی عمر ہے لیکن پھر بھی تشریف لاتے ہیں، تو یہ تو نور اللہ نور ہے، اور حضور نے فرمایا تم میں وہ شخص بہت اچھا ہے جو عمر میں تم سے بڑا ہو اور اس کے عمل سب سے اچھے ہو، تو یہ پہلی صفوں میں ہمارے بزرگ آتے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں صحت و عافیت کی برکت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں تو وہ اپنے گھر میں تھے، انہوں نے حضور کو دعوت دی کہ حضور میں اپنے گھر میں تو پڑھوں گا لیکن کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں، تو ایک دن دوپہر کا وقت تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے، بخاری شریف میں انہوں نے حضور کے استقبال کے لیے کھانا اور حلوہ بنایا تھا، کھانا اور میرے آقا کو حلوہ بہت پسند ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، انی احب الحلوہ والعسل، عائشہ مجھے حلوہ اور شہد بہت اچھا لگتا ہے، حلوے کا نام سن کر کچھ لوگ مسکراتے ہیں، اگر وہ مسکرائیں اس نیت سے کہ اللہ نے ہماری قسمت کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم وہ غذا کھاتے ہیں جو حضور کھا رہے ہیں، تب تو نور اللہ نور ہے، لیکن اگر کسی نے چڑ کر ہنس دیا تو پھر اس کا تو ایمان گیا، اس لیے کہ طیب اور پاک چیزیں وہی ہے جو مصطفیٰ کھاتے ہیں، اور جس کو مصطفیٰ کی خوراک پسند نہیں ہے اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس پر میں پوری تقریر کر سکتا ہوں 2 گھنٹے کی صرف حلوے پر، یعنی میرے آقا کو اتنا پسند ہے، اور صحابہ بنا کر پیش کرتے تھے، کبھی زندگی رہی تو یہ تقریر میں آپ کو کبھی سناؤں گا، یا میری متعدد کیسٹ میں آڈیو میں گویا کہ کہیں موجود ہوگی، میں اس پر عام جلسوں میں کرتا ہوں تاکہ عوام کے اندر یہ باتیں مضبوط رہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے جو رسم رکھی ہے کہ خود غریبی نہیں میرے آقا کو پسند ہے، اور حضور فرماتے ہیں انی احب الحلوہ والعسل، اے عائشہ مجھے حلوہ اور شہد بہت اچھا لگتا ہے۔ ملا علی قاری نے تو ایک روایت ایسی بھی لی ہے کہ المومن حلو یحب الحلوہ، مومن میٹھا ہوتا ہے میٹھے کو پسند کرتا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو یہ اس کی اصل آگے کہ المومن حلو یحب الحلوہ، مومن بولے میٹھا ہوتا ہے، مومن اس کا دل بھیڑیے کا نہیں ہوتا، وہ میٹھا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، سر جھکانے والا ہوتا ہے، یہ علامہ علی قاری نے مشکات کی شرح ملاقات کے اندر اس بحث میں لکھا ہے، المومن حلو یحب الحلوہ، مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے دوستو انہوں نے حلوہ بھی بنایا، جب سرکار آئے سرکار نے فرمایا کہ ہاں کہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو تم، یعنی یعنی کہ حضور نے کہا چلو میں نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی یہاں پر نماز پڑھنا، حضور نے ان سے پوچھا کہ ہم تو مائل بکرم ہے نا، تم پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کہاں کرم چاہیے فیض چاہیے، اے عثمان تمہیں اپنے گھر میں سب سے اچھی جگہ کون سی لگتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ جناب حکم آیا تھا تو حضور نے نماز پڑھ دی اور وہی جگہ مبارک، اس میں حضور کا کیا اختیار تھا، میرے آقا نے فرمایا عثمان تجھے کون سی جگہ اچھی لگتی ہے، کہنے کہ حضور یہ کونا جو ہے گھر کا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، کہاں کہاں، سرکار نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر پوری زندگی انہوں نے اسی جگہ پر نماز پڑھی، کہ پورا گھر ناپاک تھا، کہ گھر ناپاک تھا، لیکن کیوں، یہ چیز جہاں پر اہل اللہ کے قدم لگ جاتے ہیں وہاں نیکیاں بھی دگنا ہو جاتی ہیں، سکینے بھی دگنا ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث سے بات سن لی آپ نے، اب آئیے حج کی طرف چلتے ہیں، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ بخاری شریف جلد نمبر 170 پر یہ روایت موجود ہے، جو پرانے نسخے بخاری شریف کے ہیں، کتاب الحج کے اندر یہ روایت موجود ہے. غور سے سنیں، دل سے سنیں، عقیدت سے سنیں، پیار اور محبت سے سنیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. ان کا عمل بھی اور میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے، بہت بڑے عاشق. انہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا ہے، حضور کے ساتھ حج کیا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ گیا تو انہیں ایک ایک جگہ یاد تھی. حضور رفیق اعلیٰ کے سفر فرما چکے ہیں، مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں. اب یہ بعد میں اپنی زندگی میں حج پر جا رہے ہیں تو ان کے بیٹے ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ عاشق ایسا ہے کہ اس کو اپنے حبیب کے ایک ایک آثار کا پتا ہے. مکے سے مدینہ کوئی گلی کا فاصلہ نہیں ہے، اب جو ہے 400 کلومیٹر تک کی گویا کہ مسافت ہے، ایک ایک جگہ. اور یہ چل رہے ہیں کہ میرے آقا یہاں رکے تھے، یہاں نماز پڑھیں گے. ایک جگہ پہنچے، انہوں نے اپنی اونٹنی گھمانا شروع کی وہاں پر، تو ان کے شاگردوں نے کہا حضور یہ کیا؟ کہ ایک دفعہ حضور یہاں سے بھی گزرے تھے، یہاں حضور کی اونٹنی نے چکر لیا تھا. ایک جگہ ایسی آئی جہاں یہ بڑے اور خاردار کانٹے تھے، اس میں اپنے امامے کو پھنسایا اور کھول دیا. اس سے پتا چلا کہ صحابہ ننگے سر نہیں رہتے تھے. جو لوگ یہ فیشن لانا چاہ رہے ہیں نا نمازوں کے اندر، بعض لوگ غیر مقلدین کہتے جی وہ سر پہ ٹوپی ہی نہیں، امامہ ہی نہیں ہے، تو کہتے یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں ہے. میں نے کہا آپ تو حدیث کے ماننے والے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ سید عالم نے امامے کے بغیر نماز پڑھائی ہو، یا امامہ یا ٹوپی، یا امامہ یا ٹوپی. صحابہ کرام علیہم رضوان، امامہ یا ٹوپی. حضرت عمر کبھی امامہ پہن کر نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، کبھی ٹوپی پہن کر امامت کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حج کے علاوہ گویا کہ آپ امامت کر رہے ہوں اور آپ نے، امامہ ہے، سہولت ہے، ٹوپی ہے، لیکن سب کو ہٹا کر آپ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے. ننگے سر صحابہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو ٹوپی پہن کر، کیونکہ حضرت عمر سے تو یہ حدیث موجود ہے، امامت کے لیے امامہ پہن کر نماز پڑھیں گے تو افضلیت ہے، لیکن ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اس میں کوئی تنقید نہیں ہے، تنقید نہیں ہے. ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھائی بھی جا سکتی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ حدیث کے اندر گویا کہ موجود ہے. تو اب انہوں نے اپنے امامے کو اس خاردار شاخ کے اندر الجھایا اور کھینچا تو امامہ کھل گیا. شاگردوں نے کہا کہ حضور صحیح سالم تھے، زبردستی اپنا سر آپ وہاں لے گئے اور اس میں پھنسایا اتارا. کہا کہ تم کیا سمجھو، میرے آقا ایک دفعہ یہاں جا رہے تھے، اس کانٹوں نے میرے آقا کے امامے کا بوسا لیا ہے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کی پینچیں جو تھی وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگی، تو کہا کہ میں نے کہا کہ اس جگہ ہوا تھا، اب میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں، تو لہذا میں بھی وہ کر رہا ہوں. ایسے اب آپ سنیے، آگے حیران ہوں گے. ایک جگہ پہنچے تو اچھی خاصی ایک مسجد بنی ہوئی تھی. کیا کیا بنی ہوئی تھی؟ اب اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، مسجد بنی ہوئی ہو، مسجد بنی ہوئی، آپ مسجد سے باہر نماز پڑھیں تو لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، لیکن عاشق کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ پہنچے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 70 پر کتاب الحج میں روایت موجود ہے، مسجد بنی ہوئی ہے. شاگردوں نے کہا کہ حضور نماز پڑھیں مسجد میں؟ کہا تم جا کر پڑھو. تو کہا آپ کہاں پڑھیں گے؟ کہا میں نے آقا کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. مسجد بنی ہوئی ہے، سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. میرا امام یہی تو کہتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دبا اٹھائے کیوں، ناز دبا اٹھائے کیوں. تو فلم یکن عبداللہ ابن عمر یصلی فی ذلک، آپ نے ذلک المسجد، آپ نے اس مسجد میں فرض نماز ادا نہیں کی، آپ نے باہر نماز ادا کی. اور یہ بتایا کہ نقوش مٹانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، نقوش رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یادیں ہوتی اس لیے ہیں کہ یادوں کو منایا جائے، یادیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ تو کل یہ نفسیات اور ہمارے نیچر کے بھی خلاف ہے کہ یادیں ہوں اور اس کو مٹا دیا جائے. یہ کہتے جی میلاد نہ کرو، عرس نہ کرو، فلانا نہ کرو. ہم نے کہا جو یادیں ہوتی ہیں ان کو منایا جاتا ہے. زندہ قومیں یادوں کو زندہ رکھتی ہے، مردار بھلا دیا کرتے ہیں. زندہ قوموں کی نشانی وہ ہوتی ہے جو تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں. اور یہ فخر الحمدللہ تیدی سے نعمت سے کہتا ہوں اہل سنت کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے ایک ایک دن کو یاد رکھا، ایک ایک آثار کو یاد رکھا. آج گنبد جنت البقیع سے گنبد کو گرا کر
آثار کو مٹا کر کنوؤں میں گندگی ڈال کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب آثار خراب کرنے کے لیے ہے. میں نے کہا آثار خراب کرنے کے لیے نہیں ہوتے, اگر آثار خراب کرنے کے لیے ہوتے تو خود شاہ فہد صاحب کے والد عبدالعزیز کا مسواک, جوتا, ٹوپی, امامہ, جھبا سب جدہ اور ریاض کے میوزیم کے اندر آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اگر چیزیں برباد کر دینے کے لیے ہوتی ہے, مٹا دینے کے لیے ہوتی ہے, تاریخ مسخ کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اس کو کیوں سنبھال کر رکھا ہے؟ وہ امامہ ایسا تو نہ تھا جیسے میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ پہنا کرتے تھے, وہ مسواک ایسا تو نہ تھا جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے, اس جوتے میں گویا کہ وہ کیا خاصیت تھی کہ جو میرے حبیب کے صحابہ یا اولیاء پہنا کرتے تھے, تو تم ان کے جوتے اٹھاؤ ہم ان کے نالین کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ کیسی قوم ہے؟ میرے ایک دوست ہیں وہ اسپین گئے, اسپین سے لوٹ کر آئے, وہ ایک دن ایسی بیٹھے ہوئے تھے اور میں اسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا تو میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے ایک معلوماتی بات کی, کہنے لگے میں ایک جگہ پر گیا وہ بالکل کاروباری علاقہ اور مین چوک پر ایک بوسیدہ عمارت ہے, اس کے گرد انہوں نے باؤنڈری ماری ہوئی ہے. تو یہ کاروباری ہیں, انہوں نے کہا کہ یار اتنی مہنگی جگہ ہے یہ بوسیدہ عمارت, اس کو ہٹاؤ اس میں پلازا بناؤ. اس نے کہا یہ بات بھی نہیں کرنا جناب. کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارے بزرگوں کی عمارتیں ہیں. تو انگریز اپنے آثار سنبھال رہا ہے, ہم مملکت اسلامیہ ہو کر آثار کو ختم کر رہے ہیں. ہم آنے والی قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ پکے ماربل دے رہے ہیں. آج مسجد نبوی حسن و جمال میں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن دل عاشق تو وہ مٹی کا گھر تلاش کرتا ہے. دل عاشق, سبحان اللہ, دل عاشق تو وہ ایک گلی تلاش کرتا ہے کہ جو اس صورت میں تو ہو کہ جناب جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے بوسے لیے ہوں. اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد راشد خلفاء راشدین یہاں تک کہ ہارون رشید وغیرہ نے ان آثار کو ختم نہیں کیا, اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو آئے تو بعد میں تھے لیکن انہوں نے حجرہ عائشہ کو اصل اصل حالت میں دیکھا تھا. جنہوں نے جناب جنہوں نے اس زمین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا جس پہ میرے آقا چل کر آتے تھے. چلو بنا دیا تھا, کوئی ایک خطہ تو عاشقوں کے لیے رکھتے, کوئی ایک خطہ تو اس یادگار کے لیے رکھتے. تم سنگ مرمروں میں الجھے ہوئے ہو, عاشق تو اپنے محبوب کے آثار میں الجھا ہوا ہوتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ حال. بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کے پاس حضور کا پیالہ موجود تھا جس میں حضور پانی پیتے تھے, حضور کی نالین موجود تھی کہ جو صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو صاحب النالین کا لقب ملا ہے بخاری میں, جب حضور کہیں جاتے تو یہ خاص خادم تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حضور کے نالین کو سنبھالتے تھے. حضور جیسے ہی اپنے قدم مبارک سے گویا کہ نالین کو جدا کرتے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سیدھی نالین کو لے کر اس آستین میں اور دوسری نالین کو لے کر اس آستین میں لے کر سینے سے لگاتے اور جا کر حضور کے سامنے بیٹھ جاتے. حضور نے اس کو بدعت کیوں نہیں کہا؟ یہ تو سامنے ہو رہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری تعلیم لو, میری نالین میں کیا رکھا ہوا ہے, مجھ سے دین لو میرے صحابہ, میری نالین میں کیا رکھا ہوا ہے. لیکن میرے آقا نے جو دین لائے ہیں وہ دین ملے گا جب میرے آقا کے ایک ایک آثار کی حفاظت و تعظیم کی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سینہ پھر علم کا کیسا گنجینہ تھا کہ جس نالین کو سینے پر لگا کر بیٹھتے مصطفیٰ کریم کی نظر بھی ادھر ہوتی, جب سرکار اٹھ کر باہر جاتے تو سب سے پہلے یہ اسی نالین سے جس نالین کو گلی کے گرد و غبار نے چوما ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور وہ سب کے سب حضرت عبداللہ مسعود کی آستین کے اندر ہے, سب حضرت عبداللہ مسعود کی آستین کے اندر ہے. اور جب سرکار جانے کا ارادہ فرماتے تو یہ اسی آستین سے پہلے نالین مبارک کو نکال کر رکھتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نالین. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضور کو اپنے ہاتھ سے پلاتے اور سرکار یہ دستے شفقت کو ان کے سر پر رکھا کرتے تھے, یعنی سر پر ہاتھ سرکار نے رکھا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے سرکار کو گویا کہ نالین پلا رہے ہیں. اور کیا خوب فرمایا میرے امام نے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, میرے امام کہتا ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہو میری سرکاروں کے. حضرت گرامی یہ چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, آخری حدیث پاک پیش کرتا ہوں, سننا چاہیں گے؟ یہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے, صحیح حدیث ہے اور جامع مستدرک کے اندر موجود ہے. مروان
مدینے کا گورنر تھا، اس کے اندر خارجیت تھی، خارجیت تھی، بغض تھا اس کو حضور کے آثار سے، حضور کے اہل بیت سے بہت بغضی تھا، یہ گورنر بن گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ مدینے کے لیے، مدینے نے یہ کئی صدمے اپنے سینے پر برداشت کیے، مدینے نے یزید کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو بھی اپنے سینے پر برداشت کیا ہے، مدینے پر یہ کوئی نیا صدمہ نہیں ہے، یہ مدینے پر بہت پرانی تاریخ ہے حضرات گرامی. اور میرے آقا نے فرمایا کہ مدینے میں دو تین زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، اور بعض لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ جناب قریب کے پہاڑوں میں شاید آتش فشا موجود ہے، آتش فشا موجود ہے، لیکن عاشق کے لیے تو وہ شہد کی نہر ہے، وہ تو ٹھنڈے پانی کی نہر ہے، بھاگے گا وہ جو مدینے میں کسی غرض سے رہتا تھا، جو مصطفیٰ کے لیے رہتا تھا وہ کبھی نہیں بھاگے گا. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو مدینے میں، میرا مدینہ ایک بھٹی ہے جو گندگی کو دور کرے گی، کہ قیامت سے پہلے مدینہ اپنے اندر سے منافقوں کو نکال کر پھینک دے گا، مدینہ اپنے اندر سے منافقوں کو نکال کر پھینک دے گا اور عاشقوں کو رکھے گا. لیکن عاشق میری جیسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو صرف بات کرے اور کام کچھ نہ کرے، عاشق بھی پھر وہی ہونا چاہیے جو ان کے دین کے لیے گردن کٹانے میں بالکل پسو پیش نہ ہو. پھر حضور پر عاشق صرف دیکھ، عشق تو پھر دلیل مانگتا ہے، اور عشق دیکھتا ہے کہ عشق اگر سب ہے تو تمہارے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے. بندہ بچہ قربان کر سکتا ہے، جب جان پر بن آتی ہے تو پیسہ دیتا ہے، بچے پر جان پر بن آتی ہے پھر بچہ کو قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں کرتا. اور عشق وہ ہے جب اپنے آپ کو بھی نثار کر دے. تو عشق کامل جب ہوتا ہے کہ جب یہ موت کو مصطفیٰ کی امانت سمجھے، موت کو مصطفیٰ کی امانت سمجھے اور زندگی کو مصطفیٰ کی امانت سمجھے، اس کو صرف کر دے حضور کے غلاموں کی خدمت کے لیے اور حضور کے دشمنوں کو للکارنے کے لیے، اور اس موت کو حوالے کر دے مصطفیٰ کریم کے لیے، تو یہ عشق صادق ہیں. ہم تو بات کر سکتے ہیں، ہم میں یہ نہیں ہے، لیکن ایسے بہت گزرے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ بھی نعمت عطا فرما دے، ان سچوں کے صدقے یہ نعمت عطا فرما دے. ہماری زبان یہ باتیں کرتی ہے، ہمارا دل بھاگتا ہے، اس لیے کہ دل میں عشق ابھی تک اترا نہیں ہے. دل میں اللہ رب العالمین عشق اتار دے ان صحابہ کی برکت سے. اب حدیث دیکھیے، مروان حضور کے روزے کے قریب سے گزر رہا تھا. ادھر مجھے تاریخ مدینہ بھی یاد آ رہی ہے لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، میں نہیں چھیڑتا اس بات کو. قریب سے گزر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص، حضور کی قبر مبارک ہے، مٹی کی قبر ہے میرے آقا کی، جو قبر کے اوپر مٹی ہے جو ذروں اور ستاروں سے زیادہ منور و تابہ ہے. ایک شخص حضور کے قدموں کی طرف، تصور لائیے گا پھر حدیث سمجھ میں آئے گی، حضور کے قدموں کی طرف ایک شخص پورا کے پورا منہ، اپنا پورا کے پورا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی مٹی میں داخل کر کے بیٹھا ہے، اس طرح بیٹھا ہوا ہے. مروان پیچھے سے آیا، یہ کہتے جی قبروں سے کیا لیتے ہو، نبی کے دین سے لو. میں نے کہا بھی نام سننا پھر اپنے ایمان کی خیر منانا، کہ یہ عمل جو ہے یہ عشق و محبت کی جو فضا ہے یہ کہاں سے آتی ہے. اللہ ہو، کہتا جی دین لے لیا بات ختم ہو گئی. میں نے کہا وہ تمہارے مولوی پوسٹ مین ہوتے ہیں جن کی کتابیں لے لی بعد میں وہ کہیں بھی غرق ہو جائے، لیکن جو مسلمان عقیدت مند ہوتے ہیں وہ پھر کتابوں کو نہیں، پھر شخصیت کو بھی لیتے ہیں، ان کے آثار کو بھی لیتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی لیتے ہیں، ان کی نسبت کو بھی لیتے ہیں. عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے نا، وہ محبوب کو ہر جہت سے پیار کرتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہوتا، وہ محبوب کو ہر جہت سے پیار کرتا ہے، اس کی اولاد سے بھی پیار کرے گا، اس کے شہر سے بھی پیار کرے گا، اس کے نام سے بھی پیار کرے گا، ہر طریقے سے پیار کرے گا. اس لیے علماء نے فرمایا جہاں میرے آقا کی نسبت کا نام آ جائے بس ثواب متحقق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رب کو اپنے محبوبوں کی، اپنے رب کی قدرت کو اپنے محبوب کی نسبت کا بہت خیال ہے. اب اگر اس کے محبوب کے غلام گھوڑے پر بیٹھیں اور گھوڑا بھاگے زور سے تو پھر خدا کہتا ہے والعادیات ذبحاً، محبوب یہ چنگاری اڑتی نا اس کی بھی قسم ہے مجھے، یہ چنگاری اڑتی ہے اس کی بھی قسم ہے مجھے. محبوب اگر غسل فرما کر حجرے میں آئے اور چہروں پر زلف گری ہوئی ہو، اب اس کو سوارنے کے لیے ہٹائے تو جبریل سامنے ہو کر کہتے ہیں والضحا، محبوب اسی روشن چہرے کی قسم ہے ہمیں. اور یہ جو محبوب، یہ جو چہرے پر تیرے زلفیں بکھری ہوئی ہے، والضحا واللیل اذا سجا، محبوب اس روشن چہرے کی قسم ہے، اور یہ تیرے چہرے کو ڈھانپ رہی ہے یہ کالی کالی زلفیں، ان کالی زلفوں کی قسم ہے. تو اللہ چہرے کو چاشت کا، چاشت وقت کتنا ٹھنڈا میٹھا روشن ہوتا ہے، چاشت وقت آپ دیکھیں کتنا ٹھنڈا میٹھا روشن ہوتا ہے. تو اللہ نے دن میں ہی چاشت کہا، محبوب تیرا چہرہ تو چاشت کی طرح روشن ہے، اور یہ کالی زلفیں بالکل پوری رات جیسی ہے،
واللیل اذا سجا، یہ رات کے تیرے رات کے جیسے جیسے وہ دن کے چہرے پر چھا جاتی ہے اس طرح یہ تیرے چہرے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، والضحا واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیرے روشن چہرے، یہ شاہ عبد العزیز صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ ترجمہ میں شاہ عبد العزیز صاحب کا پڑھ رہا ہوں، شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں یہی ترجمہ کیا ہے، والضحا واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے اور ان زلفوں کی قسم ہے جو تیرے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی نسبت کتنی پیاری ہے، نسبت، اور اہل بیت کی تعریف ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں، اب جو مزار مقدس پر انہوں نے چہرہ رکھا ہوا ہے تو مروان پیچھے سے آیا، وہ تو بالکل اپنی عبادت پر بڑا گھمنڈی تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ تو اب وہ سمجھ ہی رہا ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، سمجھ نہیں، اب اس کو سب پتا چل گیا ہوگا، اس نے پیچھے سے کہا، قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر النبي، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں قبر سے چڑھ ہوتی، دور رہو دور رہو قبر کے قریب کیا کرنا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، یہ حدیث پاک کے الفاظ آپ دیکھیں، فرمایا اقبل مروان، مروان سامنے ہوا، یوما ایک دن، فوجد پایا مروان نے، رجلا ایک آدمی کو، واضعا وجهه جس نے پورا کے پور پورا چہرہ جھکایا ہوا تھا، علی القبر النبی محبوب مصطفیٰ کی قبر منور کے اوپر۔ اب یہ پتہ نہیں حج میں ہم کو کیا تعلیم دیتے ہیں اور یہ صحابہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، پورا چہرہ، یہ قبر تو ان کے لیے اژدہا ہے اس لیے بار بار یہ لفظ پڑھتا ہوں، واضحا وجهه علی قبر النبی، اس نے چہرے کو اپنے کشادہ کر کے جھکایا ہوا تھا حضور کی قبر منور پر، اس نے پیچھے سے کہا، فقال اتدری ما تصنعو، ارے بھائی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، مروان کہنے لگا، میں لفظی مانا کر، اتدری ا کیا، کوشچن کے لیے، ا کیا، تدری جانتے ہو، ارے بھائی جانتے ہو کیا کر رہے ہو، اتدری ما تصنعو، صنعت بنانے کرنے کے معنی میں، ارے بھائی جانتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، مروان پیچھے سے ان کی پیٹ کو تھوپ کر کہہ رہا ہے، نظام کہہ رہا ہے ابے بھائی کیا کر رہے ہو، ہم نے کہا ہمارے بزرگوں سے سوال ہو گیا ہے، تو کرتا رہے تو کرتا رہے اور ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ ہم کرتے رہیں گے، یہ کوئی نئی بات ہوتی تو ہمیں شاید کوئی سبق نہ ملتا، یہ ہو چکا ہے سب، یہ دنیا کا آزمائش ہے، وہ پیچھے سے کہتے جی، فقال تدری ما تصنعو، ارے بھائی جانتے ہو کیا کر رہے ہو، فاقبل علیہ، سامنے آ گیا، فاقبل علیہ، اس پر وہ ظاہر ہوئے، سر اٹھا کر دیکھا، کہیں سبحان اللہ، اس نے پیچھے سے ہاتھ لگایا، آپ تھوڑا اپنے آپ کو گھمائیں نا، پھر اس حدیث کی طرف ہی چلیں، پھر آپ بار بار سبحان اللہ کہیں گے، میں ادھر جاتا ہوں پھر آپ کی توجہ مجھے اس طرف لے آتی ہے، چلیں سب چلتے ہیں اس طرف، اب پیچھے سے انہوں نے جناب جو کہ وہ کہا اتدری ما تصنعو، اب ان کا سر ہے کندھے پہ ہاتھ لگ کے کہا، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، کچھ پتا ہے تمہیں، اتدری تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے تم کیا کر رہے ہو، فاقبل علیہ، انہوں نے چہرہ اٹھا کر مروان کو دیکھا، فیدا ہوا ابو ایوب انصاری، پھر ایک دفعہ سبحان اللہ، ان کے سارے ثواب کے لیے کہیے، میرے آقا کی عظمت کو مزید بیان کرنے کی ان کے ثواب کے لیے درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، فإذا ہوا ابو ایوب انصاری، انہوں نے چہرہ انداز سیکھ لیا آپ نے، اب بولی بھی سیکھی ہے کہ ایسوں کو جواب کیا دیا جاتا ہے، ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں، ایسوں کو جواب بزرگوں نے دیا ہے، یہ جرت کرنی ہے ہم نے، انداز تو سیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جواب کیا دینا ہے، فیدا ہوا ابو ایوب انصاری، وہ ابو ایوب انصاری تھے، قال نعم، کا پتا ہے مجھے میں کیا کر رہا ہوں، تو جو یہ لمبی داڑھی رکھ کے مجھے فتوی دے رہا ہے نا کہ جناب اتدرون ما صنع ما تصنعو، کہ تم یہ کیا کر رہا ہے، فرما نعم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور سن تو سن، جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں پتھر کے پاس نہیں، نعرہ تکبیر، میرے آقا کی عظمت کے حوالے سے نعرہ رسالت، فرمایا کہ نام جانتا ہوں میں،
جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر، میں رسول اللہ کے پاس آیا پتھر کے پاس، پتھر کے پاس، جو پتھر سمجھتے ہیں ان کے منہ میں پتھر، ان کو منہ میں پتھر دیا اور فرمایا کہ میں پتھر کے پاس نہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا، اور وہ دل کی بات سننے کا اہل ہی نہیں تھا، اس لیے اس بدبخت کو بتایا بھی نہیں کہ میں کیا باتیں کر رہا تھا. کہ جب میں نے زندگی میں آقا کے قدموں کو چوما تو آج آپ کے قدموں کی خاک پر منہ لگائے بیٹھا ہوں. اور کیسے جرت کا جواب تھا، وقت کا گورنر کو جواب دیا ہے. اور جب گورنر بھی خارجی ہو، اس کے عقیدے کے خلاف یہ بات ہو، اللہ ایسی جرت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ایسی جرت ہمیں عطا فرمائے. فرمانا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ کے پاس آیا، میں کسی پتھر کے پاس، پتھر کے پاس. درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجیے. آخری چند بات لیلۃ القدر کے حوالے سے یہاں پر میں لے آ رہا ہوں. لیلۃ القدر کی شب اللہ نے اس کو مخفی رکھا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا. اللہ کچھ چیزوں کو مخفی رکھتا ہے تاکہ اس کی بے توقری نہ ہو، بے تعظیمی نہ ہو. لوگ جان کر اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ چیز ہے پھر وہ کرے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا. اس پر ایک حدیث سناؤں آپ کو. رات لیلۃ القدر کو کیوں چھپایا گیا، لیلۃ القدر کو کیوں چھپایا گیا کہ یہ اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی ہے. سرکار ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی سو رہا تھا، ایک آدمی. سرکار نے حضرت علی کو دور سے بلایا، ادھر آؤ. اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حضرت علی آئے. اور جو میں نے حدیث سے پڑھی کوئی بھولو گے، بھولو گے تو نہیں. عتبہ بن مالک والی حدیث تو نہیں بھولنی، حضرت ابو ابی انصاری والی تو نہیں بھولنی، حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث نہیں بھولنی. اب یہ حدیث بھی مقام مصطفیٰ کے سن لیجیے. سرکار نے حضرت علی کو بلایا کہ یہ بندہ سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، کہو نماز کا ٹائم ہو گیا. اٹھا اس کو، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور اس کو بولو وضو وغیرہ کرو، فجر کا ٹائم ہو گیا. اس کو اٹھایا، پھر حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہہ دیتے تو. کہا میں تو اٹھا دیا میں نے، لیکن آپ کے ہر بات میں راز ہے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا مجھے اتنے دور سے بلایا. فرمایا اگر میں اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا، اپنی سستی میں رہتا، کاہلی میں رہتا بھی ابھی، کیونکہ نیند جب چڑھتی تو بندے کو کسی کا مرتبہ اور مقام تو نہیں سمجھ میں آتا. تو میرے آقا بڑے شفیق اور رحمت فرمانے والے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، درود پاک پڑھیے گا، فرمایا میں نے اس کو، میں اس کو اٹھاتا لی، لیکن اگر میں اٹھاتا اور یہ انکار کر دیتا تو یہ اس کے لیے کفر ہو جاتا، یہ اس کے لیے کفر ہو جاتا. کیونکہ میں اٹھا رہا ہوں، اٹھو، اور یہ کہہ رہا نہیں اٹھوں گا، یہ کہہ رہا میں سو رہا ہوں. کہ میرے قول کے خلاف یہ کہہ دیتا تو کافر ہو جاتا، اس لیے میں نے تجھے بلایا کہ تیرے کہنے کے خلاف بولے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو یہاں مقام مصطفیٰ دیکھیے آپ. خدا اسی کو مومن کہتا ہے جو مصطفیٰ کی ہاں میں ہاں کرے، جو مصطفیٰ کی ہاں میں ہاں کرے، جو مصطفیٰ کی ہاں کے سامنے کیوں چرا، کس لیے، کیا ہے، تو پھر اللہ اس کی نمازوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اس کا ایمان بچانا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ تو آ، اس پر نیند کا غلبہ ہے رات کے، تو اٹھا اس کو. اس لیے گویا کہ یہ طریقہ یہاں سے اہل اللہ نے گویا کہ نقل کیا. اور اکثر مشائخ اعظام کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے مرشدوں کے قریب نہیں سویا کرتے، وہ اس علاقوں میں نہیں سویا کرتے کہ کہیں گویا کہ شیخ نے آواز لگائی اگر ہم نے جواب نہ دیا، کیونکہ عاشق تو پھر کہاں کہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، یہ رسول اللہ کے نمائندے تو ہے جو ان کے دین کی طرف گویا کہ بلا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو حکمت سے مخفی کیا، اللہ نے حکمت سے، کیونکہ کوئی چیز جو مخفی کی جاتی ہے نا اس میں رغبت بنانے کے لیے ہوتی ہے. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو تو عام کیا، ولیوں کو عام نہیں کیا. آج آپ ڈھونڈ رہے ہیں جی ولی کون ہے، ولی کون ہے، لیکن آپ کے دل میں ولی کی محبت ڈال دی، لیکن ولی کون ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا آپ کو. اب اس رغبت میں آپ ہر ایک کی تعظیم کر رہے ہیں، ہر نیک بندے کی آپ تعظیم کر رہے ہیں، اور اس کے صدقے آپ کو اجر ملتا چلا جا رہا ہے، اس کے صدقے آپ کو اجر ملتا چلا جا رہا ہے. ایک مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جناب جمعے کے دن اللہ دعاؤں کو مقبول کرتا ہے. یقیناً ایک ساتھ خطبے کے دوران کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند پہ تھوڑا کلام ہے، لیکن پورے جمعے کی ساتھ کے بارے میں کہا گیا. اب ٹائم تو بتا دیا، جمعے کا دن تو بتا دیا، اب کوئی وقت خاص نہیں کیا، اس لیے کہ بندہ ہر لمحے دعا کرتا رہے، ہر لمحے وہ دعا کرتا رہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے. تو مخفی رکھنے میں ترغیب اور رغبت بڑھانا ہے. اسی طرح موت کا علم تو اللہ نے دیا، لیکن موت کو مخفی رکھا تاکہ ہمیشہ بندہ اللہ کی رضا کے کام کرتا رہے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور میں گناہگاروں میں شمار ہو جاؤں. تو وہ رضا کا کام کرتا رہتا ہے، مشغولیت گویا کہ اس کے ساتھ واضح رہتی ہے. اسی طرح اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں تو بتایا، علم تو دیا لیکن اس کو مخفی رکھا، اس لیے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے اور وہ عبادت نہ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جو رسول اللہ کے بتائے سے انکار کرے تو کافر ہے، اور اللہ جب متعین کر دے اور نہ مانے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس نے کہا بس لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تم ڈھونڈو، ڈھونڈتے رہو، کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گی. دن نہیں بتائیں گے تمہیں، اس لیے کہ کہیں تم میں نیکوکار عبادت کرتے رہے اور مجھ جیسے گناہگار گویا کہ رہ جائیں اور عذاب کے شکار ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ جو عبادت نہ کر سکا اس نے گندے کام بھی کر لیے، تو اس کو گناہ اس گندے کام کا تو ہوگا، لیکن لیلۃ القدر کو جانتا نہیں ہے تو لہٰذا اس وجہ سے نہیں ہوگا. لیکن اگر پتا چل جائے، یعنی اگر کوئی حاجی عرفات کے اندر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے لگے، تو اس پر خدا کی جانب سے لعنت کیسی اترے گی؟ کہ جس کو رحمت کی جگہ جو روضہ رسول ہے یا جناب جو حرم پاک ہے، وہاں پر اگر بندہ ایسی حرکتیں کرے تو ہر چیز کو متعین کر دی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو مخفی کیا ہے امت مصطفیٰ پر کرم کے لیے، امت مصطفیٰ کریم پر رحمت کے لیے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر تین معنوں میں کہتے ہیں. قدر کا معنی اندازے کے بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو اسے علم ہے کہ یہ کیا کریں گے، اسی قدر سے تقدیر ہے لیلۃ القدر سے. اور جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، ہر سال کے نصاب کو لوہے محفوظ سے لے کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے شب برات میں، لیلۃ القدر میں حوالے کر دیا جاتا ہے پورے سال کی چیز، کہ کتنا کھائے گا، کتنی اولاد ہوگی، کب مرے گا، کیا ہوگا، یہ اس سال کی ساری باتیں گویا کہ لکھ دی جاتی ہے. اس معنی میں لیلۃ القدر قدر کے معنی میں ہے. پھر قدر کا معنی گویا کہ ایک حساب سے عظمت کے لیے بھی آتا ہے، عظمت کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ جیسی اللہ کی عظمت کا حق ہے ویسا تم نے نہیں کیا. تو اگر لیلۃ القدر کو اس معنی میں لے تو یقیناً یہ بہت عظمت والی رات ہے. تیسرا معنی امام راضی نے ایک یہ بھی ذکر کیا ہے، قدر کا معنی تنگی کے بھی ہوتا ہے، تنگی، تنگ ہو جانے کی کوئی چیز. جیسا قرآن کہتا ہے وما قدر علیہ رزقہ، ومن قدر علیہ رزقہ، کہ ہم نے ان کے رزق کو تنگ کر دیا. تو دراصل فرشتے زمین پر اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. تو یہ لیلۃ القدر کے تین معنی مفسرین نے بیان کیے، کہ قدر کو اگر گویا کہ مقدار میں لے تو ایک معنی ہوتا ہے، عظمت میں لے تو دوسرا معنی ہوتا ہے، اور تنگی کے معنی میں لے تو پھر یہ تیسرا معنی ہوتا ہے. اور تینوں معنی سے لیلۃ القدر کی افضلیت اور کاملیت گویا کہ واضح ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم ہے. بخاری شریف میں موجود ہے کہ جہاں پر اللہ آپ کو وما ادراک کہہ کے خطاب کریں تو تابعی ہیں حضرت امام سفیان بن عینہ، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضور کو علم دیا گیا ہے. اور حدیث پاک میں موجود ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر بتا دی گئی، سرکار مسجد میں داخل ہوئے، چند لوگ مخاصمہ کر رہے تھے، فرما بس تمہارے اسی جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے اٹھا لی گئی. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں جس طرح موتا امام مالک کی حدیث ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں، اس لیے تاکہ کوئی سنت قائم ہو جائے، تمہارے لیے آسانی ہو جائے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء نے یہ بھی کہا کہ بھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا دیکھو، اگر حضور کو یاد رکھایا جاتا اور اللہ رب العالمین آپ کے علم سے اس بات کو نہ اٹھاتا تو یہ نہ بتانا یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا. اور اگر آپ دن بتا دیتے اور امت عمل نہ کرتی تو پھر ان کے لیے پھر عذاب بھی کھڑا تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب تیری رحمت کے اوپر الزام آئے، اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم تجھے ہر چیز سکھائیں گے تو بھولے گا نہیں پیارے، مگر جب تجھے ہم خود بھلا دیں گے. اور تجھے بھلائیں گے تیری امت کی آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے. اور ہم بھولتے ہیں غفلت سے، ہم جو بھول جاتے ہیں کس لیے بھولتے ہیں؟ غفلت سے. دو دو چار 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 کو چھ بنانے کے چکر میں ہم بھول جاتے ہیں. نبی پاک غفلت سے نہیں بھولتے، اللہ کی یاد میں نسیان ہوتا ہے. اس لیے داتا علی حجویری اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں جب حضور نے ظہر کی پانچ رکعت پڑھا دی، حضور نے ایک دفعہ ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھائی اور پھر سجدہ سہو فرمایا، تو یقینا تعلیم امت تھی. پھر سرکار نے مڑ کر ان کی طرف کہا کہ یہ مجھے نسیان ہو گیا تھا، چار رکعتیں ہوتی ہے، یہ نسیان اللہ کی جانب سے تھا، میں بھول گیا. یہ بھول کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نسیان ہو گیا. اب ہم بھولتے ہیں غفلت کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسیان مولا کی یاد میں ہوتا ہے، ہمارا دنیا کی یاد میں ہوتا ہے. صدیق اکبر آگے بڑھے سرکار سے کہنے کے حضور یہ آپ کی جو یہ ایک بھول والی ایک رکعت ہے نا، اس کا سلام مجھے دے دیجیے.
اب آپ دیکھیے کہ جو حضور کے بھولنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور رکعت تو چار تھی, آپ نے پڑھائی پانچ. کتنی کتنی پڑھائی حضور؟ یہ آپ آخری رکعت کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھول والی نماز ہے, یہ بھول والی رکعت ہے, تو حضور یہ بھول والی, یہ نسیاں والی رکعت کا ثواب مجھے دے دیجیے. تو کوئی صدیق اکبر سے مصطفیٰ کی توجہ کو پوچھے, کوئی صدیق اکبر سے میرے مصطفیٰ کریم کے معاملات کو پوچھے. آخری بات یہاں پر اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں, لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, لیکن اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے. گناہ صغیرہ ہے, گناہ کبیرہ صرف عرفات میں معاف ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ صرف عرفات میں معاف ہوتے ہیں یا پھر توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. اور توبہ جو ہے وہ ندامت شرمساری کے ساتھ, اس رات جو توبہ کرے گا ندامت کے ساتھ شرمساری کے ساتھ, اس کے سارے گناہ کبیرہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اگر صرف عبادت کرتا رہا تو اس کے صغیرہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. کبیرہ گناہ اگر کہیں معاف ہوتے ہیں تو وہ عرفات کی سرزمین ہے, اور حاجی پر یہ ضروری ہے کہ جب وہ عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ آئے تو یہ یقین کر لے کہ میں ایسے ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں. سارے کبیرہ, ایک روایت یہ کہ مانگے نہ مانے کبیرہ معاف, کچھ کہے نہ کہے کبیرہ. اور میرے آقا کہتے ہیں کہ شیطان دو جگہ پر بڑا رسوا ہوا, ایک تو بدر کے میدان میں, ایک تو بدر کے میدان میں جب اللہ نے مسلمانوں کے اخلاص پر انہیں کہا کہ جاؤ پوری زندگی جب تک زندہ ہو کچھ بھی کرتے رہو تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اہل بدر نے ایسا اخلاص دکھایا بدر میں کہ اللہ نے ان کو پوری زندگی کی آزادی دے دی. اللہ نے فرمایا جاؤ پوری زندگی جب تک تمہیں جان میں جان ہے کچھ بھی کرتے رہو پوچھا نہیں جائے گا. تو شیطان بڑا ذلیل ہوا کہ اب میں کیا کروں گا, اب تو عام بخشش دے دی گئی ہے. اور ایک ہے عرفات کا میدان کہ جس میں شیطان اپنے بالوں کے اندر ریت ڈالتا ہے, پراگندہ بال لے کر بھٹک رہا ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین حاجی کی تھکن, حاجی کی کوف, حاجی کے جسم پر میل پسینہ اللہ رب العالمین جب اپنے کرم سے دیکھتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ مولا تیرے لیے آئے ہیں. کہا یہ میرے لیے تھکے ہیں؟ کہا یہ چاہتے کیا؟ کہا مولا بخشش چاہتے ہیں. کہا تم گواہ ہو جاؤ, اگر یہ تھکنا دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے لباس کو پھینک کر دو کپڑے پہنے, دو چادر, اچھے مکانات میں رہتے تھے, آج یہ ریت میں آ کر بیٹھے ہیں. ٹھنڈک مہیا کر سکتے تھے لیکن پھر بھی گویا کہ یہ حالت ان کے اوپر طاری ہے, اور ان کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں, داڑھی بکھری ہوئی ہے, جسم پر گویا کہ ایک بے چینی کے اثرات ہے. یہ سب میرے لیے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو, سب میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا. تو حاجی کو عرفات میں سارے کبیرہ مل کر کہیں کیا؟ اگر کوئی کہے جی میں نے تو 20 سال کی عمر میں حج کیا اور میرے ساتھ ایک بابا تھے ان کی عمر 90 سال کی, تو پھر کیا کوئی کٹوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں, جس کو جب سعادت مل جائے. اگر ایک شخص 90 سال کی عمر میں حج میں جا رہا ہے, اس کے پیچھے انبار لگا ہوا ہے گناہوں کا, وہ عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آیا پاک ہو گیا. اللہ رب العالمین عمر کو نہیں دیکھتا, اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے. اس میں جو بھی آ گیا جس نے احاطہ کر دیا, اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے معاف فرماتا. آخری بات یہاں پر پیش کر دوں, ہمارے جمہور علماء نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا ہے. لیلۃ القدر تاق راتوں میں گھومتی ہے لیکن جمہور علماء نے, کسی نے 21, کسی نے 23, لیکن جو اکثریت امت کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ 27 جو ہے, 27, 23 کے لیے کون آتا ہے, 27 کے لیے. کہا دادا تو کہا یہ 27 جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے. حضرت عبی بن کعب, امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا گویا کہ یہ نظریہ ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہے. یہی نظریہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے, یہی فتویٰ حضرت امام شافعی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس کیونکہ اتنی دفعہ آئی ہے اسی میں, کہ کسی اور طاق رات میں شاذ و نادر جاتی ہے لیکن اکثر یہ ہے, اکثر الاکثر. اس لیے امت کا جمہور طبقہ, اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ 27 ہی کو ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی بڑی شان اور عظمت کو بیان کیا محبت میں. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو پسندیدہ عدد کون سا ہے؟ کہا جی طاق. کہا طاق عدد میں اللہ کو 7 کا عدد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین 7 ہے, آسمان 7 ہے, اعضاء سجدہ ساتھ ہیں، طواف کے پھیرے ساتھ ہیں، ہفتے کے دن ساتھ ہیں، تو کہا طاق عدد تو ہے لیکن سات کا عدد کو ایک بہت بڑی اہمیت ہے. وہ فرمایا کہ جناب وہ 27 ہی کے اندر ہوگی. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں. تو اس کو اسی عقیدے سے لیجئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس لے رہے ہیں جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے دعا کی تھی، اور وہی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو قرآن مجھے بتا دیتا ہے. تو یہ کیا لیلۃ القدر انہیں نہیں بتا رہی ہوگی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے. اور پھر خود فرماتے ہیں یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کے استدلال ہے، کہتے ہیں مجھے بتاؤ لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہے؟ شاگردوں نے کہا جی حضور 9. کہا یہ کتنی دفعہ آیا؟ کہا 3. کہا 9 یہ 3 دفعہ ہوئے تو کتنے ہوئے؟ کہا 27. تو فرمایا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا گویا کہ استدلال ہے. فرمایا کہ یہ 27 ہی کو گویا کہ موجود ہے. اور امام راضی علیہ رحمت کہتے ہیں، امام راضی کا نقطہ ذرا سنیے یہاں پر، امام راضی کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر. یہ ہیا جو ہے، اور یہ ہیا کی ضمیر جو ہے یہ لیلۃ القدر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے. امام راضی کہتے ہیں یہ ہیا جو ہے اس سورت کا 27واں کلمہ ہے، اور یہ پھر لوٹ کے یاد بھی آ رہا ہے ہیا حتی مطلع الفجر، کہ یہی وہ لیلۃ القدر ہے کہ جناب جو ہے کہ یہ مطلع فجر تک اس کی بہاریں بٹ رہی ہوتی ہے. تو کہا پھر ہی آپ کے ذریعے جو لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا، یہ آپ الفاظ اگر گنے تو امام راضی کہتے ہیں یہ ہیا کا لفظ پھر 27 کلمے کی طرف آ رہا ہے. تو یہ امت نے گویا کہ یہ ساری چیزیں بیان کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر علاقے کو، ہر جگہ کو اس کے مطلع کے اعتبار سے اور اس کے مقصد کے اعتبار سے گویا کہ حجت فرمایا. اب جہاں پر جو رات 27 ہوگی وہی لیلۃ القدر شمار کی جائے گی. اس لیے کہ جب رمضان جس طرح جہاں پر ہوگا، اور رمضان کا وجود متحقق ہے، روزے کا وجود متحقق ہے، اسی طرح رات کے اعتبار سے لیلۃ القدر کا بھی وجود متحقق ہے. حدیث پڑھ کے میں تقریر ختم کرتا ہوں. میرے سامنے بخاری شریف ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، احتسابا اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے جتنے گناہ صغیرہ تھے سب معاف ہو گئے. فرما ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا نماز کے لیے، فرض میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے، ترادی میں بدرجہ اولا ہو جاتی ہے، جو پوری رات پڑھے تو پھر نور اللہ نور ہے، لیکن فرض کی جماعت میں یہ روایت پوری ہو جاتی ہے. ایک قول مجھے یہ بھی یاد آتا سید المسیب کا، کہ جس نے مغرب اور عشاء گویا کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے لیلۃ القدر کا حصہ مل گیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس نے مغرب، عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اسے لیلۃ القدر کا بھی حصہ مل گیا، اور درمیان میں جتنی نعمتیں تھیں اس کا بھی کامل حصہ مل گیا. فرما من قام لیلۃ القدر، فرما جو کھڑا ہوا لیلۃ القدر میں ایمانا و احتسابا، اس کے دل میں ایمان بھی تھا اور اخلاص بھی تھا، خالص خدا کے لیے عبادت تھی، فرما غفر له ما تقدم من ذنبک، اس سے پہلے جتنے گناہ صغیرہ اس سے ہوئے اللہ رب العالمین نے سب معاف فرما دیے. گناہ صغیرہ تو سارے معاف ہو گئے ہیں، آئیے مل کر ندامت کے ساتھ، ہم سے بہت سارے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے ہیں، آئیے اجتماعی استغفار کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے گناہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کو بخش دیا جائے، لیکن اللہ اپنے فضل سے بخش دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں توبہ ہوا ندامہ، توبہ شرمساری کا نام ہے. اپنے دل کو نرم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سیاکاریوں پر اللہ عذاب دیتا ہے، اور اللہ کا عذاب کبھی بھی بندے کو گھیر سکتا ہے. اگر اس خوف سے ندامت دل میں آتی ہے تو یہ خوف بھی اچھا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے آتی ہے تو یہ تو پھر نور اللہ نور ہے. اس کے عذاب سے ڈر کر خوف، اگر اس کے عذاب سے ڈر کر خوف اس کا پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے کہ جو دل میں ندامت کو پیدا کرتا ہے. اور ہمارا درجہ یہی ہے کہ ہم گویا کہ اس سے محبت کے لیے جنت کو دیکھتے ہیں، اور اس سے
بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں.
اب یہ کسی زاویے سے بھی آ جائے، یہ پھر بھی مومنین کا طریقہ رہا ہے. یہ گویا کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، محبت کرنے کا. تو یقیناً جو گناہیں ہم نے کیے ہیں، جو نمازیں ہم نے چھوڑی ہے، ہزاروں سال جہنم میں جلایا جائے گا. جو روزے ہم نے چھوڑے ہیں، کئی ہزار سال جہنم میں جلایا جائے گا. قبر کا عذاب حق ہے، قبر کے عذاب میں، قبر کا عذاب متحقق ہے، قبر کا عذاب ٹلتا نہیں، وہ نافذ ہے. یہ عذاب ہمارے گناہوں پر کھڑا ہوا ہے. مولا ہم ان تمام ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں میرے مالک، کہ جس پر تیرا عذاب ہمارے لیے کھڑا ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا رب العالمین. مولا کریم جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما، جو رزق پر معمور ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں مولا کریم اس دن کی برکت سے، اس احادیث کی برکت سے، تیری جناب میں مولا کریم تیرے محبوب کے مقام حرمت کی برکت سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جب تو بن موسم کی سیدہ مریم کو پھل دے سکتا ہے، بن موسم کے گویا کے سیدنا مریم کے محراب میں پھل پہنچ سکتے ہیں، اور بغیر سبب عام کے خاص کے، تو سیدہ مریم کو سیدنا عیسیٰ سے بہرمند کر سکتا ہے. تو مولا کریم جو ہماری بہنیں نکاح سے وابستہ ہیں، اور جو ہمارے بھائی زوجہ رکھتے ہیں اور اس نعمت سے بظاہر وہ محروم ہے، مولا کریم ان نعمتوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اپنے فضل سے تو عطا فرماؤ. تو بے موسم پھل دینے پر اختیار رکھتا ہے، تو مولا کریم خواہ مرض ہو تو اس کے باوجود اولاد دینے پر قادر ہے. مولا کریم جو اولاد کے خواہش مند ہے، مولا کریم انہیں صاحب اولاد فرما. جو اولاد رکھتے ہیں مولا، مولا کریم ان کی اولادوں کو ان کا فرمان بردار بنا، ہماری اولاد کو دین کی طرف راغب فرما. مولا کریم اولاد کا مقصد خیر کا فروغ ہے. مولا کریم ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی خیر کے نمائندوں میں شمار فرما لے. مولا کریم جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے، بیماریوں کی شفا یابی کے لیے کہا، مولا کریم اسپتالوں میں، گھروں میں جو بیمار ہیں، تمام کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں موجود ہیں، مولا کریم ان مریضوں کو صحت دے دے. ہمارے پڑوسیوں میں مولا کریم مریض ہیں، ان کو صحت دے دے. ہمارے محلوں میں مریض ہیں مولا، ان کو صحت دے دے. ہمارے علاقے میں مریض ہیں مولا، ان کو صحت دے دے. مسلمان جہاں جہاں پر بیمار ہیں، اگر عقیدے کا مرض ہے تو اس کے ایمان عطا کر کے اسے صحت عطا فرما دے. جسمانی مرض ہے تو مولا کریم صحت عطا فرما کر اسے شفا عطا فرما. مولا کریم جو قرض کے بار تلے دبائے اسے قرض سے شبکدوشی عطا فرما. جو ہمارے بزرگ اپنے بچیوں کے لیے رشتوں کے مولا کریم خواہش مند ہیں، منتظر ہیں، غیب سے مولا نیک رشتے وابستہ فرما. ہماری جوان نسل جو مولا کریم شادی کے ذوق میں آگے بڑھتی جاتی ہے، مولا کریم اس سے پہلے ہماری اس جوان نسل کو خیر خواہی اور دینداری کا جذبہ عطا فرما. کہ نکاح ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں دینداری کو مقدم کیا جائے، دین کو مقدم کیا جائے، حیا کو مقدم کیا جائے، عفت و پارسائی کو مقدم کیا جائے، تاکہ ہم خیر کے اس مشن کو بہت ہی احسن طریقے سے مولا آگے بڑھا سکے. اس پرفتن دور میں مولا ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما. جن کو ہم لیڈر یا مقتدا بنائیں تو مولا تیری محبت کے تحت بنائے، انہیں نیک راستے پر چلا. اگر کبھی وہ نیک راستے سے ہٹ جائے تو مولا پھر ہمیں ان کے راستے پر نہ رکھنا، ہمیں صراط مستقیم پر رکھنا. انہیں بھی صراط مستقیم پر کر دے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر کر دے، اور ہمیں دوام عطا فرما. ہمارے جو مشائخ، ہمارے جو علماء دین کا جذبہ لے کر خیر کے فروغ پر معمور ہیں، ان کی ہمت میں، ان کی حلقے میں، ان کی فکر میں مزید برکتیں اس عطا مرحما فرما. دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے مولا ہماری جوان نسل کو شعور عطا فرما. مولا کریم اس پر فتن دور کے اندر جہاں اعتقادی معاملات کے لیے خرابیاں ہیں، وہاں معاشی فقدان ہے، مولا کریم اتنا مال عطا فرما جس سے ہمارا ایمان بچ جائے، اتنی عزت عطا فرما جس سے ہمارا ایمان بچ جائے، اتنی شہرت عطا فرما جس سے ہمارا ایمان بچ جائے. مولا کریم اتنی اولاد میں اتنی محبت اور انہماک اور منہمک ہونا عطا فرما جس سے ہمارا ایمان بچ جائے. مولا کریم کوئی چیز ہمارے ایمان کے راستے میں خلل نہ دے سکے. مولا کریم اتنا مال دے کہ تیری راہ میں بھی دے اور تیرے دین کی نصرت بھی کریں اور ہمارا دل بھی مطمئن رہے اور حوس کا شکار نہ ہو. حوس کے لیے ہم دین کو بھول جائیں اور اسلام کے خلاف لایانی باتیں یا جو لایانی باتیں کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں اور آ کر کہیں شاہ صاحب ان کے خلاف نہ بولا کریں اس لیے کہ ان سے ہمارا بزنس وابستہ ہے. مولا کریم ہمیں دین کو مال ایسا دے, کسی سے تعلقات ایسا دے کہ جس سے پہلے ہمارا ایمان بچے, ہمارا ایمان بچے, ہمارا ایمان محفوظ ہو. اس لیے کہ ہم مال پیدا بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اللہ فرماتا ہے قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, واہلیکم نارا, پھر گویا کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. تو پہلے ہم اپنے آپ کو مولا جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. جب ہم بچیں گے تو ہم محلوں والوں کو بچائیں گے, ہم پڑوسی کو بچائیں گے, ہم اولاد کو بچائیں گے. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما لے, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما, جو دعائیں ہم نے کی اسے مقبول فرما, جو نہ کر سکے اسے مقبول فرما. ہمارے ملک پاکستان کو دوام عطا فرما, استحکام عطا فرما. ہمارے جابر اور ظالم حکمرانوں کے دلوں کو نرم فرما, انہیں رعایا کی فکر عطا فرما. مولا کریم اس معیشت کے فقدان میں پاکستان بدترین زوال کی طرف جا رہا ہے, مولا کریم اس ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کی حفاظت فرما. جو اس کے امن کو تباہ کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دیگر چیزیں کر رہے ہیں, مولا ان شیطانوں سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرما لے, اس ملک کو محفوظ فرما لے. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ملک اسی طرح مسلمانوں کے لیے جس طرح مدینہ منورہ ہے, کہ جس میں مسلمان کھڑے ہو کر عام علل, جس طرح میرے آقا نے بنیاد رکھی تھی اسلام کی اور اس مدینے میں آزاد ریاست قائم کی تھی, یہ پاکستان ایک مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ جس میں یہ عام بات اپنے اسلام کی, اہل اسلام کی کرتا ہے, اپنے اسلام کی بات مروانے کے لیے زور لگاتا ہے, ہر معاملات کرتا ہے, حضور کے شعار, دین کے شعار کو آسان طریقے سے ادا کرتا ہے. مولا کریم خیبر کے پہاڑوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک یہ میلاد کا اسٹیج ہے, اس کی حفاظت فرما. تیرے محبوب کے ذکر کا اسٹیج ہے, مولا کریم محفوظ فرما. اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی دیگر علاقوں میں مولا کریم ان کے جان و مال, عزت و آبرو کی مولا کریم تو حفاظت فرما. ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما, ہمارے بچوں کو نیک فرما, ہمیں اچھی تربیت اپنے بچوں کی کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي والي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی سب اللہ مقبول فرمائے. ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات یاد دلائی کہ پاکستان بنا ہی 27 رمضان مبارک کو ہے. آج اسی دن کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, مولا کریم اسی دن کی برکت کی وجہ سے تو نے مسلمانوں کو مجتمع فرمایا تھا, آج پھر ہمیں عہد سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما, تجدید عہد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے شہداء نے جو اس کی آزادی کے لیے جانے دیے اور جو علماء اہل سنت نے مولا کریم اس پاکستان کو بنانے کے لیے تحریکیں چلائی ہیں, جو ہمارے مشائخ اور پیران نظام نے اس کو تحریکیں بنائی, اس کو تحریک بنا کر مولا کریم اس کو آزادی کی طرف لائے ہیں, مولا کریم ان کی قبروں پر بھی کروڑ رحمت نازل فرما. اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی تمام اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ ہو, درمیانی آواز سے ذکر کر لیجئے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کل بھی ہم درس رکھیں گے انشاءاللہ, سورۃ النساء کے حوالے سے عدت وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.